أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بالله العلي العظيم. پچھلی دفعہ میرا خیال اسی طرح کا ایک ماحول تھا اور گفتگو ہماری نوجوان خصوصاً تنظیمی نوجوان کے موضوع پر میرا خیال ہے کہ ہم نے یہاں بات کی تھی. تو نئے لوگ بھی ہیں آج جو پچھلی دفعہ نہیں تھے. کتنے نئے لوگ؟ شکر ہے ویسے چار پانچ ہی ہیں, ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ پورا مجمع تبدیل ہو جاتا ہے. آپ جو بات پہلے آپ نے کہی تھی یاد ہی نہیں ہوتی کہ کیا کہی تھی, کس سے کہی تھی. شکر ہے کہ یہاں چار پانچ لوگ تبدیل ہوئے ہیں. موضوع آج ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے. پچھلی دفعہ ہم نے تنظیمی نوجوان, اس کے کردار, اس کے اخلاق پر بات کی تھی, اس کا انداز پر بات کی تھی, اس کی روش پر بات کی. اور میں نے کہا تھا کہ موضوع میرا نہیں ہے, لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ موضوع کو نہیں دیکھا جاتا, بندے کو دیکھ کے نہیں دیا جاتا. بس بندہ یہ ہے, اس کو دے دیں آپ کچھ نہ کچھ بول ہی دے گا. آج تھوڑا سا متعلق, میرے موضوع سے متعلق آپ کا موضوع رکھا گیا ہے, وہ یہ کہ ہم تقلید پر اور پھر انشاءاللہ نتائج اس میں ولایت فقیہ پر بحث کو لے کر آئیں گے. دو انداز ہیں, دو روش ہیں اس موضوع پر بات کرنے کی. ایک یہ ہے کہ ہم تاریخی لحاظ سے ہماری مراد یہ ہے کہ خود تقلید کو ہم جائیں اہل بیت کے زمانے کے فوراً بعد سے شروع کریں اور اس پر دلائل دیں. جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, یعنی جہاں موضع علمیہ میں رہے وہاں ہم اپنی زبان میں کہا کرتے تھے نقلی علوم کے ذریعے سے, یعنی جن کو پہلے سے نقل کر دیا گیا ہے, حدیث کی صورت میں ہو, واقعے کی صورت میں ہو, قصے کی صورت میں ہو, یا قرآن کی روایات, قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہوں, اسے کہتے ہیں نقلی. جو علوم ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا جائے, یہ ایک روش ہے جو رائج روش ہے. اس سے پہلے تک جب تک بہت زیادہ سائنٹیفک بحث نہیں ہوتی, جب تک بہت زیادہ عقلی موضوعات کے اوپر, جب تک بہت زیادہ منطقی بحثیں نہیں ہو رہی تھیں, یہ اور بات ہے کہ وہ بحثیں بھی منطقی بحثیں کہلاتی ہیں, لیکن وہ ایک پرانا انداز تھا. کیا آپ ایک روایت لائیں, ایک آیت لائیں, اس زمانے کے ایک واقعہ لے کر آئیں, اس زمانے کی کوئی بات نقل کریں اور پھر آپ تقلید کو ثابت کرنے کے بعد آج تقلید واجب قرار دے دیں. ایک روش یہ ہے کہ نہیں, جو آج زندہ روش ہے, جسے آج کہیں گے کہ زیادہ نوجوانوں کو یا زیادہ معاشرے کو اپنی طرف کھینچتی ہے, وہ روش یہ ہے کہ نہیں ہم پہلے اٹھنے والے شبہات پر بحث کریں کہ آج کن موضوعات کو تقلید کے خلاف اٹھایا جاتا ہے, کون سے سوال اس تقلید کے خلاف یا ولایت فقیہ کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں. ہم ان شبہات کو لے لیتے ہیں, ان شبہات کے لیے پہلے اگر ضرورت پڑے تو نقلی بحث کریں. کیونکہ خمینی بت شکن کہتے تھے, جملہ بڑا پیارا, اس کو لکھ لیں کبھی اور بحث کریں گے اس کے اوپر, کہ خود ولایت فقیہ جو ہے اس کا تصور ہی اس کی تصدیق ہے. موضوع ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی, اس کا تصور ہی اس کی تصدیق ہے. حکومت اسلامی نامی کتاب خمینی بت شکن کی, وہ دروس ہیں کہ جو انہوں نے نجف میں دیے ہیں جب ملک بدر ہوئے ہیں. 15 سال جو نجف میں گزارے, کچھ کم 15 سال, اس زمانے میں جو لیکچرز دیے, ایک موضوع ولایت فقیہ کا اٹھایا تھا یعنی حکومت اسلامی کا, وہ کتاب کی صورت میں آ چکا ہے, مارکیٹ میں موجود ہے, اردو زبان میں ترجمہ آپ کے زمان آپ کے ہاتھوں میں ہے, تھوڑی جستجو کرنی ہے تو وہ کتاب مل جائے گی آپ کو, کہ ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے پہلی صفحے پر مقدمات کی بحث ختم ہو گئی, مقدمہ جنہوں نے لکھا, پہلی جب امام کی بحث, امام سے جب شروع ہوئی بات, پہلے ہی صفحے پر یہ جملہ آتا ہے کہ ایک ایسا موضوع ہے حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کی جس کا تصور ہی اس کی تصدیق ہے. یہ منطقی موضوع ہے. تصور و تصدیق کیا چیز ہوتی ہے؟ منطقی موضوع ہے. اس کو ابھی اپنے ذہن میں رکھیں, ہم بحث کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ایسا ہی جیسے امام کہہ رہے تھے. یہ میں نے کیوں بات استعمال کی کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر احادیث لے کر آئیں, ہم اس موضوع پر روایات لے کر آئیں, ہم اس موضوع پر قرآن کی آیات لے کر آئیں ثابت کرنے کے لیے, اس کو بڑی پرانی بحثیں کریں. ہم کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی. یعنی کوئی آدمی تھوڑی سی عقل رکھتا ہو, تھوڑا سا سوچے گا, دماغ میں بیٹھ جائے گی بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر حکومت کے اور جب حکومت ہی بننی ہے تو اسلام سے سپورٹ لیے بغیر کیسے حکومت بنے گی؟ جب اسلام کی سپورٹ سے حکومت بنے گی تو جو سنبھالنے والا ہوگا وہ خود بخود فقی ہوگا. فقی کیوں ہوگا بھائی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو سب سے زیادہ اسلام کو جانتا ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت سنبھالے, کیونکہ اسلامی حکومت ہے نا. اگر عام حکومت ہوتی صحیح ہے بھائی, ڈاکٹرز لاؤ, پروفیسرز لاؤ, انجینئرز لاؤ, حقوقدان لاؤ. بات کر رہے ہو اسلامی حکومت کی, اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو خود بخود جو سب سے زیادہ اسلام شناس ہوگا وہ حکومت سنبھالے گا. جو سب سے زیادہ اسلام شناس ہوگا ہمارے یہاں اس کو فقی کہتے ہیں. جسے ہم فقی کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں حکومت دے دیں گے. دو چار چیز تلاش کرتے. انہوں نے کہا کہ یہ بات اتنی عقلی ہے کہ اس کا تصور ہی اس کی تصدیق بن جاتی ہے, نہ یہ کہ تصدیق کے لیے دلیلیں لانی پڑتی ہیں. مختلف جگہوں پہ جا کے آپ بڑے بڑے واقعات بیان کریں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا او ہو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ ایسا موضوع نہیں ہے. سوچیں خود بخود ہضم ہو جاتا ہے آدمی کو. اس لیے کہتے ہیں اس کا تصور اس کی تصدیق ہے. دودھ پڑے محمد والے. اٹھائے جانے والے شبہات, وہ شبہات جو رائج ہیں اس وقت, کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت علمی ہیں, حوض علمی سے نکلتے ہیں, علمی موضوعات ہیں, شبہات ہیں علمی ہیں, باقاعدہ علماء نے بحث کی ہے. اور سادے علماء نے نہیں, سمپل لوگوں نے نہیں, عام لوگوں نے نہیں, عام شخصیات نے نہیں, بڑے گہرے لوگوں نے ان موضوعات پر بحث کی, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شبہات کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت علمی ہیں, شبہات کچھ ایسے ہیں جو بہت ہی سادہ ہیں, جہالت پر مبنی ہیں, وہ بھی عہدے سے نکلیں. یہ نہیں تھا کہ وہ اس معاشرے سے نکل آئیں, جی نہیں, وہ بھی اتفاق سے نکلے عہدے سے ہی, یعنی وہ شبہ بھی عہدے سے نکلا ہے, لیکن بڑا ہی بہت ہی سادہ, بہت ہی بیہودہ سا, یعنی اس کا جواب جو ہے وہ خود تھوڑی سوچے, خود تھوڑی فکر کرے تو شاید اس کا جواب پا لے, لیکن وہ کوشش نہیں کرتا. خالی ہمارے یہاں آ کے معاشرے میں وہ شبہ چھوڑ دیتا ہے, اور پھر جو ہمارے یہاں بیچارے ہوتے نہیں ہیں پڑھے لکھے, ہوتے نہیں ہیں سمجھدار, لیکن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سمجھدار, وہ ان شبہات کو لے لیتے ہیں. زیادہ تر اس طرح کے شبہات ان کے پاس ہوتے ہیں جن کی علمی بنیاد نہیں ہوتی, بہت گہری گہری بنیاد نہیں ہوتی, بڑے سادے سادے ہوتے ہیں, لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ایک اور ہے شبہ, وہ ہوا ہے کہ جو ڈالا گیا ہے بڑا کمال ہوتا ہے وہ, یعنی وہ دشمن پری پلان کرتا ہے, وہ پلانٹڈ ہے, سوچ سمجھ کے لائبریریز میں, لیبورٹریز میں بنایا جاتا ہے اس شبہ کو, کام کیا جاتا ہے اس کے اوپر. وہ دو شبہات پھر بھی آسان ہیں ان موضوعات پر, کیونکہ بھارت ان کے نکلے تو ایک ہی جگہ سے ہے نا, جس جگہ سے نکلے ہیں وہیں جا کے ان کا جواب دے دیتے ہیں. دوسرے لفظ ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے نکلتا ہے ہم اسی جگہ پہ گردن دبا دیتے ہیں, حل ہو جاتا ہے. لیکن جو لیبورٹری والا شبہ ہوتا ہے نا, یہ کوئی آسان نہیں ہوتا, بڑی محنت کی گئی ہوتی ہے اس کے اوپر, انہوں نے بہت اس پر کام کیا ہوتا ہے. جب وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, پہچاننے والا یعنی جو لانے والا ہوتا ہے وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا, بڑی محنت کرتے ہیں اس آدمی کے اوپر بھی کہ تم نے اس کو جا کے اس طرح سے مطرح کرنا ہے. شخصیت ہے ڈاکٹر سروش کی, پچھلی دفعہ شاید میں نے ذکر کیا اس کا نہیں کیا, انٹلیکچوئل ہے کوئی شک نہیں, پڑھا لکھا آدمی تھا, کیونکہ جب انقلاب اسلامی وجود پہلی مرتبہ آیا, انقلاب وجود میں آیا تو جو سب سے اہم کام تھا کہ اب ایک کلچر جس کا احاطہ یونیورسٹیز, یعنی یونیورسٹیز کو بھی کور کرنا ہے, کلچر ایک ایسا بنایا جائے یونیورسٹیز کو بھی کور کرے, معاشرے کو بھی کور کرے, بہت سارے موضوعات کو کور کرنے کے لیے ایک کلچر کو ڈیولپ کرنا تھا. اسلامی کلچر کی بات ہو رہی تھی, جو سب سے پہلی ٹیم بنی تھی اس کا رکن تھا یہ ڈاکٹر سروش. چھوٹا آدمی تھا, یعنی جہاں بہشتی بیٹھتے تھے اس میں, جہاں شہید متحری بیٹھا کرتے تھے اس میں, جہاں اور بڑی بڑی شخصیات بیٹھا کرتی تھی, وہاں ایک آدمی ڈاکٹر سروش ہوا کرتا تھا. ڈاکٹر تھا اس زمانے میں, ڈاکٹر تھا, پی ایچ ڈی تھا, یہ پتہ نہیں اس زمانے پی ایچ ڈی تھا یا نہیں تھا, لیکن اتنا اہم آدمی تھا کہ اس کو یہاں بٹھایا جاتا. وہ منحرف ہوا, منحرف ہونے کے بعد جا کے گرا وہیں جہاں سارے منحرفین گرتے ہیں, یعنی امریکہ کی گود میں, آج کل وہیں بیٹھا ہے. اس کی طرف سے سب سے کمال شبہات اس کی طرف سے آتے ہیں, سب سے اہم, یعنی واقع جو آگے یونیورسٹی میں مطرح ہو جائے, شبہ اٹھاتا ہے وہ. شبہ شبیہ سے نکلا ہے, شبہ شبیہ سے نکلا ہے, شبیہ یعنی تشبیہ سے نکلا ہے, تشبیہ یعنی جس میں شباہت ہو حقیقت سے, اسے شبہ کہتے ہیں, یعنی جس میں حقیقت سے شباہت ہو اسے شبہ کہتے ہیں. اسی لیے تو شبہ کہتے ہیں, کہ وہ آپ کے ہاں حقیقت کو مشتبہ کر دیتا ہے، حقیقت کے اوپر آپ کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے تو شبہ کہلاتا ہے. یعنی کام کا ٹاپ کا شبہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حقیقت سے نزدیک ہو. اگر وہ حقیقت سے نزدیک نہ ہو تو پھر تو آپ فوراً پکڑ لیں گے، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو. یعنی ایک بات یوں کہی جا رہی تھی آپ لے کر آئے اور ایک بات یوں کہہ رہے ہیں. یہ جو یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ شبہ نہیں ہوتا، شبہ وہ ہوتا ہے جو ریل کی پٹری کے مانند ہو، ساتھ ساتھ چلے جا رہا ہو، تو پھر انسان شک کرتا ہے یار یہ صحیح ہے یا. اور مومن جو ہے نا، مومن تو میں نے بت شکن بات تو بہرحال روایات کی ہے، ائمہ کی ہے، اہل بیت کی ہے، لیکن بت شکن کیا کرتے ہیں، مومن کبھی بھی جو ہے نا وہ ہے کہ جو کبھی بھی شک نہ کرے، یعنی شبہ اس کے درمیان اس کے دماغ میں وجود ہی نہ آئے نا، کسی وجود میں ہی نہ آئے، وہ اصل میں مومن ہوتا ہے. یعنی وہ کبھی بھی دھوکہ نہ کھائے، کبھی بھی حقیقت سے قریب رہنے والی شباہت یا شبی یا شبہے کو کبھی بھی حقیقت نہ سمجھ بیٹھے، اسے کہتے ہیں مومن. بہت کھل کے بات کی امام نے چہل حدیث میں. چہل حدیث اردو کی یعنی ہے تو امام کی کتاب، خمینی بت شکن نے چہل حدیث بیان کی ہیں، ایک حدیث کی تشریح، دوسری حدیث کی تشریح، تیسری حدیث کی تشریح. کیونکہ قرآن کے ہمارے روایات میں یا ائمہ سے جو باتیں نقل ہوئی ہیں اس میں چہل کی بڑی اہم، کوئی بڑی اہم حیثیت، یعنی اس کو حیثیت حاصل ہے. چالیس کو، چالیس دن کی عبادت، چالیس دن کا چلہ، چالیس دن یہ کر لیں، چالیس یعنی چالیس کچھ فگر ہے، یا چالیس آیات یاد کریں، یا چالیس روایات. تو ایک روایت ہے، ایک نہیں ہے کہیں، یعنی ائمہ کی طرف سے، کئی ائمہ کی طرف سے روایت آئی کہ چالیس احادیث جسے یاد ہو گئیں وہ جنتی ہے، اسے جنتی کہا گیا جو چالیس آیات روایات یاد ہو گئیں. پر کیا مصلحت ہے ہمیں نہیں اندازہ، لیکن امام نے بھی اس چالیس پر کام کیا. اور چہل حدیث نامی ایک کتاب جو اخلاقی کتاب ہے وہ اس وقت معاشرے میں موجود ہے. اردو بہت اچھی اس کی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک آدمی نے ترجمہ نہیں کیا، اسے کئی لوگوں نے بیٹھ کے ترجمہ کیا، اس کے اسے خراب کر دیا ہے، بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے اس کا. لیکن بہرحال ہم اردو دان لوگ ہیں، اگر تھوڑی سی محنت کریں تو مطلب نکال لیتے ہیں. کسی اور کو مشکل ہوتی ہوگی، لیکن شاید آپ لوگوں کو اتنی پریشانی نہ ہو، آپ اگر اس کو بیٹھ کے پڑھیں تو اسے مطلب نکال لیں. لیکن اس کے کچھ نہ کچھ الگ الگ، جب تک وہ پوری کتاب نہیں چھپی تھی، کچھ نہ کچھ اسی طرح کی روایت، یعنی حب دنیا پر ہے، یا اسی طریقے سے ایک عادت تھی شاید تکبر پہ تھی، ایک آدھ اسی طریقے سے اور بھی تین چار جہاد اکبر یا جہاد اسلام، اس طرح کی تین چار کراچی کے اندر مختلف آئی ایس او کی یونٹس نے گزشتہ 20 سالوں میں 3-4 مرتبہ پرنٹ کروایا ہے اس کو. سید آغا جعفر نقوی صاحب کا مطلب ترجمہ تھا، میں خیال سید آغا جعفر صاحب کو میں کچھ نہ کچھ تعارف پچھلی دفعہ کروا چکا ہوں. تو سید آغا جعفر صاحب نے ترجمہ کیا تھا ان 4-5 احادیث کا، اور وہ معاشرے میں موجود ہیں. ابھی بھی آپ تھوڑا سا تلاش کریں گے، زیادہ تر کام ڈگروڈ یونٹ کا تھا یا کچھ یونیورسٹیز کا تھا، کراچی یونیورسٹی یا انجینئرنگ یونیورسٹی کا تھا، تو اگر وہ تلاش کریں گے انہیں مل جائے گا، بہت اچھا ترجمہ. لیکن چلیں 40 احادیث، ابھی میں 40 کی بات کر کیوں رہا تھا، میں خود بھول گیا، یہ بات میں نے ڈسکس کرنا شروع کیوں کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا سب سے اچھے شبہ وہ لے کر آتا ہے، تشبیہ شبی مومن، بہرحال بھول گئے، ہم بھی یاد نہیں رہا، درود پڑھیں محمد والے. یاد آ جائے گا، وہ تو یار اتنا تو یاد ہے، لدبقی سے شروع ہوئے تھے. ہاں نہیں یہ بھی ہے، میں نے یہ 40 یعنی روایات کا ذکر کیا کیوں، یاد نہیں آ رہی، چلیں چھوڑ اس کو. نہیں 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 کچھ اور، بہرحال ابھی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، شاید یاد آ جائے. وہ تو ہے، یہ بات مجھے یاد ہے، لیکن میں نے یہ آخری بات آ گئی، ٹھیک ہے ابھی بالکل یاد نہیں آ رہا، چلیں اس کو دیکھ لیتے. اچھا جی، سب سے زیادہ جو اچھے شبہات، کیونکہ وہ اچھے شبہات میں اس لیے کہوں گا کہ اس پر محنت ہوئی ہے واقعی، یعنی اس کے پیچھے امریکی دماغ تھا، اسرائیلی دماغ تھا، انہوں نے بیٹھ کے شبہات نکالے، وہ سب سے کام کے شبہات ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ شبہات نکالنا شروع کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شبہ جو ہے یہ ان تین میں سے کون سی کیٹیگری کا ہے۔ یعنی آپ اپنے ذہن کے سوالات لے کر آئیں، واقعی کوشش کریں، وہ اجتہاد تقلید ولایت فقیہ یعنی حکومت اسلامی، یہ ہے ہمارا موضوع اس وقت۔ کوشش کرتے ہیں انہی سوال کے جواب میں اپنے موضوع کو مکمل کریں انشاءاللہ۔ پہلے سوالات، بسم اللہ۔
سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ آفغانی ہے، آفغانی بولتے ہیں کہ وہ امام کی جو ہے وہ ہر بات مانتے ہیں، مطلب وہ بولتے ہیں نا کہ ان کا جو امام ہوتا ہے آفغانی کا، وہ ان کی علی ہر بات مانتے ہیں، تو جو ہے وہ اس بات کو پھر وہ کمپلین کرتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ تقلید کو اس سے کمپلین کرتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہم تقلید کرتے ہیں ڈرائیور کی اور ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ آفغانیت کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے امام کی ہر بات مانتے ہیں۔ جی، تو ہم کیوں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں؟ لفظ استعمال یہ ہوتا ہے، اصل میں کہ وہ بھی اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، آغا خانی بھی اپنے آغا خانی کریم پرنس کریم آغا خان کو، تو شیعہ کیوں بھی اپنے آپ کو حوالے کرے؟ یہ تو آغا خانیت ہو گئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، ہم بھی حوالے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ، یہ ولایت فقیہ پہ جا رہے ہیں، ابھی ہم بحث کر لیں تقلید کے اوپر، پہلے دو چار سوال تقلید پر آ جائیں پھر ہم چلتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ کا ولی فقیہ والا ہی ہے، اس کو رک جائیں گے۔ نہیں کرتے، تو اب ہم ان کا سٹیٹس جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا وہ یعنی ابھی بھی صحیح پکے شیعہ کہلائیں گے یا کم درجے کے شیعہ کہلائیں گے۔ صحیح، ان کا سٹیٹس کیا رہا؟ جو بیچارے چلے گئے، تقلید کا پتہ ہی نہیں چل پایا، مرجع مجتہد کا سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، احسنت، قرآن موجود ہے، روایات موجود ہیں، ہم مسئلے کو نکال سکتے ہیں، تو پھر کیوں اپنی جیسے کسی آدمی کی، ٹھیک ہے وہ پڑھا لکھا ہو گیا تھوڑا بہت، اپنی جیسے کسی اور آدمی کیوں تقلید کریں؟ تخلیق، جماعت کے ناظم نے تخلید اور تقلید بات کر رہا ہے اور کہا کہ تقلید کی امپورٹنس نہیں ہے، تخلیق کی ہے، ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تخلیق کی ضرورت ہے، تحقیق، تحقیق کی ضرورت، تخلیق نہیں، تحقیق کی ضرورت ہے، نہ کہ تقلید کی ضرورت ہے۔ تقلید کے موضوع پر، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی صراحت یہ ہے کہ آپ جب نماز کی آواز سن لیں، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی، اگر آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے ذکر اللہ نماز کے جمعہ کی طرف چلے جائیں، لیکن جو مقلد لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مجتہد نے ہم کو تھوڑی اجازت دی ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اب اگر اذان ہوئی ہے تو ہم فوراً جائیں، ہمیں تقلید، ہم جن کی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز آپ پر واجب نہیں ہے، ہمیں زمانہ آئیں گے تو واجب ہو جائے گی، یا ابھی جو ہے وہ واجب کفائی ہے، یعنی واجب تخیری ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہیں تو نماز جمعہ پڑھیں، آپ چاہیں تو ظہر کی نماز پڑھیں، اس لیے ہمیں مجتہد نے اس میں آسانی دی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ کے نماز میں نہیں جاتے۔ تو اب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا یہاں پر یہ تقلید کرنی ہے جو آپ کو تھوڑی بہت آسانی دی ہوئی آپ کے مجتہد نے، یا آپ کو قرآن کی آیا جو صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اذان سنیں تو نماز جمعہ کے لیے جائیں؟ تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا جواب دینا چاہیے ان باتوں کا؟ احسنت، آیا رائج لفظ تقلید جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو حقیقت میں لفظ تقلید ہے، کیا اس کے درمیان کوئی فرق ہے؟ یعنی ہم نے اس کو غلط لیا ہے، شبہات اٹھ رہے ہیں،
تقلید کے معنی لیتے تو وہ غلط سینس میں لیتے ہیں، تو جس کی
غلط مفہوم ہونے کی وجہ سے اختلافات وجود میں آ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ یہ ان کا سوال یہ تھا. ختم ہو کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ولایت فقیہ والے. دور پڑے محمد والے. جو سروش نے کہا تھا اور اس جیسے لوگوں نے کہا تھا, وہ یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک بندر کا عمل ہے. میمون وار کہا لفظ فارسی میں, کہ یہ تو بندر کا کام ہے تقلید کرنا. کیسے ہی ہے نا معاشرے میں جو سب سے زیادہ تقلید کا ذہن میں آتا ہے وہ یہی بندر ہی کو دیکھ کر آتا ہے کہ آپ نے ٹوپی اتاری تو بندر نے بھی ٹوپی اتار دی. واقعات ہیں نا, آپ نے ٹوپی پھینک دی تو بندر نے ٹوپی پھینک دی, آپ نے پھر ٹوپی لی اور چل دی ہے. ایسا ہوا ہے نا کہ اس نے اس کو بندر سے شبی دی ہے تقلید کرنے والوں کو. یہ کام انسانوں کا نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ تقلید کر رہے ہیں اپنی جیسے ایک آدمی. بات صحیح, قرآن جیسی چیز آپ کے پاس موجود ہو, روایات جیسی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں, ڈاکٹر برکت, جعفر طیار سمجھدار آدمی ہے, نثار زیدی کتابیں لکھ رہا ہے اس وقت, سب سے زیادہ کتابیں اس کی ہیں ان شبہات کو ایجاد کرنے میں پاکستان میں اردو زبان میں. کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس روایات جیسی چیز موجود ہے. بیچ میں ایک آدمی کیوں جو انٹلیکچوئل شبہ ہے وہ یہ ہے تقلید کے موضوع پر کہ اگر ہمیں اہل بیت ہی کی پیروی کرنی ہے, قرآن ہی کی پیروی کرنی ہے, بیچ میں ایک وسیلہ کیوں, وہ بھی غیر معصوم, وہ بھی ایک نہیں, آپ کسی اور کے مقلد ہیں, یہ کسی اور کے مقلد ہیں, میں کسی اور کا مقلد ہوں, اور اوپر جائیں تو یہ تینوں بھی ہو سکتا ہے مختلف باتیں کرتے ہوں. ہوتا ہے نا ایسا کبھی, فتاوی اختلاف کہا جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں فتاوی, اختلاف فتاوی, اختلاف فتاوی. فتاوی مجھے کچھ اور ملا ہے, بات وہی, سوال وہی تھا, انہیں کچھ اور ملا, انہیں کچھ اور ملا, سوال ہمارا تینوں کا ایک تھا لیکن مجتہدین مختلف تھے, ہمارے فقیہ تینوں مختلف تھے, ہمیں تینوں مختلف جواب ملے. اصل جواب کون سا ہے جسے ہم کہیں کہ یہ قرآن کے اور اہل بیت کی فکر کے مطابق ہے؟ تینوں کا دعویٰ یہ ہے کہ تینوں ٹھیک ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے میں عمل کروں جو مجھے جواب ملا ہے میں بھی جنت میں جاؤں گا, آپ عمل کریں جو آپ کو جواب ملا آپ بھی جنت میں جائیں گے, یہ جو ان کو جواب ملا یہ بھی. یعنی جب مجتہدین کسی ایک رائے پر نہیں ہیں, آپ مختلف لوگوں کی تقلید کرنے کے بعد خود آپس میں اختلاف, فقہی مسائل میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں, چھڑیوں کا ماتم. ایک فقیہ نے کہا حرام است, فقیہ ہے بھائی, اس نے کہہ دیا حرام, نہیں کر سکتے, خون نکالنا حرام ہے. دوسرے فقیر کو پکڑا رہا, لوگوں نے کہا نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا حرام ہے, انہوں نے تھوڑا سا ایک آدھ کوئی نکالا ہوا ہے, اگر توہین مذہب ہو رہا ہو تو حرام ہے. تیسرا جو اور تھوڑا سادہ سا تھا, مجتہد سادہ تھا, اس نے تو یہ کہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, نہیں پاکستان ہندوستان کے اندر اصل نہیں فتوی صحیح نہیں ہے, یہ بھی مجتہد ہے اس نے بات کہی ہے. ایک اور ہے, وہ ہے نہیں بےچارا, سمجھتا اپنے آپ کو مجتہد, جس نے یہ فتویٰ دیا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بھائی بی بی زہرہ کو جواب دینا ہے اس لیے اس موضوع پر بات ہی نہیں ہو سکتی, یہ بھی ایک فقیہ صاحب ہے, لیکن ان کے لباس لباس اتار دیا گیا ہے اور وہ بغیر لباس ہی گھوم رہے ہیں, مراد یہ کہ ان کا روحانی لباس اتار دیا گیا ہے, ابا قبا آیت اللہ رستگار, نام کیا آیت اللہ رستگار تھے بیچارے, پلانٹڈ تھے ہمارے یہاں, کہیں سے ڈالے گئے تھے. انہوں نے تو کہا کہ شرمندہ ہو جائیں گے آپ, خواب میں دیکھا ہے. بی بی نے کہا یہ باتیں کرتے ہو تم, چھریوں کے ماتم پہ بات کرتے ہو تم, بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا میں تو فتوی نہیں سکتا, بی بی نے منع کر دیا. ہو شبہ واضح ہو گیا, وسیلے کے قائل کیوں, تقلیدی کرنی ہے تو قرآن اور اہل بیت کی کیوں نہیں. ہم نے اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیا, پتا ہے آپ کو میں بیست میں ہوتا ہوں, رجوہ سادات اسٹوڈنٹس کو ہم ہر سال بڑی سخت چھان بین کے بعد داخلے دیتے ہیں, آسانی سے کوئی طالب علم نہیں بنتا ہمارے یہاں, ایک آدھ مہینہ اس کو باقاعدہ گزارنا پڑتا ہے ایک سخت مرحلہ, اس کے بعد پھر جا کے امتحانات اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ. تو بہرحال اس سے پوچھتے ہیں جب وہ شروع میں آتا ہے, کیونکہ ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے, کس کی تقلید کرتے ہو؟ بہت سارے سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے، جواب اسپیشل جواب، ایک نے کہا حضرت عباس کی، ٹھیک، ایک نے کہا امام مہدی کی، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک نے کہا بڑی بڑی کتابوں کی، موٹی موٹی کتابوں کی، بڑی موٹی موٹی کتابوں کی، یہ بھی ٹھیک، ایک نے کہا امی ابو کی، یہ بھی ٹھیک۔ یہ اس وقت انقلاب آئے ہوئے 32 سال ہو رہے ہیں، 9ویں 10ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارے ایڈمیشن لینے کے لیے آئے، دینی طالب علم بننا چاہتا ہے، اور بیچارے کی فکر جو ہے نا وہی، اب اس بات کو شروع کہاں سے کیا جائے تاکہ اور زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے سمجھنا؟ درود پڑے محمد والے محمد، توزیل مسائل اٹھائیں، یہ کسی بھی فقیر کی توزیل مسائل اٹھا لیجیے، ابتدائی صفحہ تقلید والا کھولے اس کو، یہاں پڑھیے کیا کسی کے پاس، میرا خیال ہے اس کے اندر ایک چیپٹر ہے، شروع کی دکھ دلائنیں پڑھ دیں، تقلید کے موضوع پر میرا خیال ہے اس کے اندر ہے، بالکل شروع میں جائیں، فقیر عمر جا کے شروع، تقلید کیا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے کوئی چیز ہے تقلید کے موضوع پر؟ تقلید کا مقدمہ ہے، پڑھیے گا ذرا، دیکھیے کیا ہے، نہیں نہیں مقدمہ پڑھے، مقدمہ
وہ دین اور مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی کرنے کے لیے سعی و کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ایک محافظ اور سرپرست مقرر کیا جو امام کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 12 ائمہ علیہ السلام مقرر فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالص اور بہترین انسان ہیں، لیکن 12ویں امام علیہ السلام کی غیبت میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بغیر کسی رہبر اور رہنما کے چھوڑ دے گا؟
نہیں آقا، معذرت ایک منٹ، نہیں ہے، جو بات میں چاہ رہا ہوں وہ اس میں نہیں ہے، نہیں، جو بات میں چاہ رہا ہوں وہ اس میں
نہیں،
نہیں نہیں نہیں، یہ تو تقلید کسی کریں الگ موضوع ہو گیا، اگر توزیل مسائل ہوتی اور آپ توزیل مسائل کھولتے، تقلید کا موضوع ہے وہاں شروع ہوتے، وہ کہتے ہر انسان پر، شروع یہاں سے ہوتی ہے بات، ہر انسان پر واجب ہے، کیا وہ خود مجتہد بنے یا وہ محتاط ہو یا وہ کسی کی تقلید کرے، تین موضوع ہیں، وہ کسی کی تقلید کرے تیسرے نمبر پر ہے، اسلام کی خواہش یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کسی کی تقلید کریں، اگر یہ بات صحیح ہوتی ہے، قانون یہ ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ مقلد رہنا ہے، تو ان لوگوں کا جنہوں نے ہم پر شبہات کیے ان کا شبہ صحیح تھا، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے، اسلام نے کہا ہے ہر آدمی کو خود اسلام پر ریسرچ اور تحقیق کرنی چاہیے، یعنی خود اس کو فقیہ مجتہد بن جانا چاہیے، خود ہر آدمی کو کہا ہے، نہیں لکھا ہوا کہ نہیں آپ میں سے جو ہے نا وہ ایک خاندان کا ایک آدمی جو آج حوضہ علمیہ قم میں ہو گیا ہے، چار بھائی چلے جائیں پڑھنے کے لیے تو وہ بےچارے فارغ کر دیں تین کو، کہتے ہیں نہیں ہمیں ہر خاندان کا ایک بھائی چاہیے، یعنی ایک گھر کا ایک آدمی چاہیے، یہ تو انہوں نے قانون بنایا ہے نا، لیکن توزیع المسائل میں مجتہدین نے، فقہاء نے، روایات نے، احادیث نے یہ نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب کو خود محقق ہونا چاہیے، آپ کو خود مجتہد ہونا چاہیے، آپ نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سارے کے سارے اگر یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو اس معاشرے میں بقیہ کام کون کرے گا، تو کہا ٹھیک ہے کم سے کم مجتہد نہیں تو محتاط تو، یعنی اتنی ایجوکیشن تمہاری ہو کہ تمہیں یہ ضرورت نہ ہو کسی کی تقلید کرو، کسی ایک جگہ پر آگے خود احتیاط پر عمل کرو، یعنی بہت سارے تمہارے سامنے مسائل روایات کو دیکھ کے خود ہی نکال لو نتیجہ کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں، اس کو کہتے ہیں محتاط، اگر مجتہد نہیں ہو سکتے کہ لوگ تمہاری تقلید کریں تو دوسرے نمبر پہ محتاط کہ خود کسی کی تقلید نہ کرو، ایسے ہو جاؤ، مشہور ہے اس وقت سید جواد نقوی صاحب کے لیے کہتے ہیں محتاط ہیں پاکستان کے اندر، مظہر کاظمی صاحب کے لیے کہا جاتا ہے محتاط ہیں پاکستان کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی تقلید نہیں کرتے، کہا جاتا ہے مشہور ہے، لیکن یہ لوگ خود نہیں کہتے اپنی زبان سے، انہوں نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ یہ آسانی سے نکال سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، انہوں نے پڑھ لیا، یہ ایجوکیشن کے بعد ہی ہوتا ہے یہ مرحلہ، نہ یہ کہ ہر آدمی کہیں پر بھی کتنا عرصہ رہ لے، نہیں نہیں نہیں، ایک پڑھائی ہے، اتنا حاصل کیا اس کے بعد، یہ ہو گیا دوسرا محتاط. تیسرے نمبر پہ کہا کہ اگر نہ یہ نہ یہ تو پھر بھائی تقلید کرو. چوتھا بھی کوئی ہے کیا؟ ان تین کے علاوہ بھی کوئی کیٹیگری پائی جاتی ہے انسان میں؟ توزیع مسائل کے اعتبار سے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آ جائیں ہندوستان کے لوگوں پر, یا وہ طبقہ کہ جنہوں نے نہیں کیا, جنہیں پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہی حشر ہوگا کہ جو ان لوگوں کا ہوگا کہ جنہیں انبیاء کی ہدایت بھی نہیں پہنچی. ہے ایسا ایک معاشرے میں پاکستان یا دنیا کے اندر ایسا طبقہ جنہیں انبیاء کی ہدایت نہیں پہنچی, وہ بےچارے زندگی گزارتے رہے, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہدایت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہی کہ عقل نامی ایک چیز ہے کہ جسے نبی باطن کہتے ہیں. آپ پتہ ہے, آپ کو روایات نے واضح طور پہ کہا کہ ایک ظاہر ہوتا ہے یہ نبی جو اللہ بھیجتا ہے, اور ایک انسان دماغ میں ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں عقل, جس کو آپ نبی باطن ہے. وہ آپ کو اس بات تک پہنچائے گا کہ جس چیز کو میں نہیں جانتا اس سے حاصل کروں کہ جو جانتا ہے. یعنی یہ قانون عقلی ہے, نہ کہ روایات کی ضرورت ہے. جو چیز میں نہیں جانتا اس سے حاصل کروں کہ جو جانتا ہے. اگر مسائل میں کسی کے پاس بھی جانا غلط ہوتا اور میں تمام علوم کو خود لینے کی کوشش کروں, کیا مطلب؟ واہ جی واہ, تقلید. کسی کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کرنے کا نام ہے, کسی کے پاس جا کے مسائل حل کرنے کا نام ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیوں نہیں وہاں پر یہ شبہ اٹھاتے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے لیے مسائل کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ کہتے ہیں یار کیا مطلب ہے بھائی, میرے ساتھ جسمانی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, میں نہیں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس, کسی پاس جاؤں گا؟ عجیب, یعنی چھوٹا سا جسم ہے تمہارا, اس کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں, تو تم تلاش کر رہے ہو کہ کوئی ہو جو تمہاری رہنمائی کرے. تمہاری روح کے ساتھ مسائل اٹھے, تمہارے اصل کے ساتھ, جو اصل وجود ہے تمہارا, اس کے ساتھ مسائل اٹھے, اور تم کسی کے پاس, تم یہ بحث کرو کہ میں اپنے لیے کافی ہوں, میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ عقلی رہنمائی, میں ابھی روایت کی بات نہیں کر رہا, قرآن اور روایات نہیں لا رہا میں, میں ابھی عقل پہ ہوں, صرف عقل پہ ہوں, وہ جو ہم سب کے پاس ہے, جو ہم سب کی ہدایت کرتی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب جہاں پھنسو, اور جو لوگ یہ نہیں کرتے, بھائی آپ معاشرے میں اس کو بیوقوف آدمی کہتے ہیں, یعنی جس کے پاس مسئلہ بھی ہو, ایک مشکل کا شکار بھی ہو, اور وہ کسی کے پاس جائے بھی نہ اس کو حل کرنے کے لیے, تو آپ کہتے ہیں پاگل ہے یہ. تمہیں پتا ہے کہ تمہارے مسئلے جاتے کیوں نہیں ہو, پوچھتے کیوں نہیں کسی سے؟ اور ایکسپرٹ کے پاس, ایک کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ جستجو کرتے ہیں. کیا مطلب بھائی, چار مشتہدین ہیں, چار ڈاکٹرز ہیں, چار انجینئرز ہیں, گھر ہی بنا رہے ہیں آپ, چار انجینئرز ہیں, چار آرکیٹیکٹ ہیں, آپ اس میں بھی تلاش کرتے ہیں اس سے بہتر کون سا ہے, ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. یعنی دنیاوی امور میں آپ سب کے سب مقلد ہیں, کوئی ایک مجھے بتائے نا جو کہے کہ میں مقلد نہیں ہوں. دنیاوی امور میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر ایکسپرٹ ہو, لیکن انجینئرنگ میں وہ بھی مقلد ہے کسی اور کا, صحیح اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, لیکن کسی اور فیلڈ میں وہ بھی کسی کا مقلد ہے. آپ دنیاوی لحاظ سے ہر وقت کسی نہ کسی موضوع پر کسی نہ کسی کے مقلد ہیں, اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں. بابا اپنے آپ کا حوالے کرنا ہوتا ہے, وہ آپ سے کہتا ہے یہ چار چیزیں کھائیں گے, یہ چار چیزیں نہیں کھائیں گے, کیونکہ آپ کا یہ مرض ہے, اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو حوالے کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں تو آپ نے کبھی شبہ نہیں اٹھایا. دینی امور میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے, میری روح سے, میری آخرت سے متعلق ہے, بھائی جب قرآن اور روایات موجود ہو تو کیا ضرورت ہے میں کسی سے پوچھوں؟ اچھا ایک آیت روایت میں کھول کے رکھتا ہوں, بسم اللہ قرآن کی یا اہل بیت کی عربی زبان میں, اس کی ترجمہ, صرف اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں مجھے, عام آدمی کو اٹھا دیں تو کرو اس کا ترجمہ. نہیں مجھے تو اردو چاہیے, تب میں اجتہاد کروں گا. اچھا اردو کس کی دوں میں آپ کو؟ دس آدمی ہیں مترجم یہاں پہ, بیس آدمی ہیں مترجم, یہی ہے قرآن. اہل سنت بھی اسی کا ترجمہ کر رہا ہے, وہابی بھی اسی کا ترجمہ کر رہا ہے, اہل حدیث بھی اسی کا ترجمہ کر رہا ہے, شیعوں میں بھی 50 آدمی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اٹھا کے دیکھیں پرانے والے جتنے بھی ترجمے ہیں قرآن کے, آج سے 30 سال 40 سال اور 50 سال پہلے لکھے گئے تھے, وہ ترجمہ اٹھا لیجئے, اور ابھی شیخ محسن نجفی کا یا ذیشان جبادی کا ترجمہ اٹھا لیجئے, تو آپ کہیں گے عجیب بات ہے, قرآن تو وہی تھا, اتنا فرق ہے ترجموں میں. پرانے والوں نے تو کوشش کی ہے کہ ہر بات کو اس طرح سے لے کر آئیں کہ کہیں نہ کہیں مذمت نکلے پرانے خلفاء کی, ان تین خلفاء کی. پرانے والے تو کوشش کرتے رہے ہر آیت کو گھمائیں اس طرح سے, اس لیے قرآن کے اوپر پابندی لگی ہے ہمارے یہاں. اگر آپ نے کسی کے ترجمے کی تقلید کی, یعنی میں نے کہا کہ آپ خود مجتہد بننا چاہ رہے ہیں نا بسم اللہ، کیونکہ آپ اس بات سے قائل ہو گئے کہ جب قرآن اور اہل بیت کی روایات موجود ہیں میں کیوں آپ کی تقلید کروں، تو میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ یہ رکھا ہے. آپ نے کہا نہیں عربی تو مجھے آتی نہیں ہے، مجھے اردو دیجیے. اچھا میں نے اردو آپ کو دے دی. اب آپ نے اردو، جس آدمی کے ترجمے کو آپ نے اردو صحیح سمجھ کے اس سے اپنا مسئلہ نکالنے کی کوشش کی نا بھائی، تو آپ اہل بیت کے مقلد نہیں کہلائیں گے، آپ اس اردو ترجمے کے مقلد کہلائیں گے. کیا مطلب؟ میں سے کئی بار کہہ چکا ہوں اور آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ قرآن کی صراحت کے ساتھ جو آیات ہیں نا، صراحت کے ساتھ جس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صریح ایک بات صحیح کہہ رہی ہے کہ جائیں نماز جمعہ، بس جب یہ بھی آپ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے رکھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ صراحت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے، اس کی عربی اتنی جگہوں پر گھومی ہے کہ اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ نئی ریلیکسیشن بھی مل سکتی ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے یار قرآن میں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو بھائی چوتھے پانچویں سال کا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو، چوتھے پانچویں سال کا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو اور کوئی انٹر کا لڑکا ہو جس نے کیمسٹری بایولوجی تھوڑی بہت پڑھی ہو، آپ اس کی کتاب جو ساتویں آٹھویں یا پانچویں کا، پانچویں سال کا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، آخری سال چل رہا ہو، آخری سیمسٹر چل رہا ہو، اس کی کتاب اس کو دے دیجیے جو انٹر میں پڑھتا ہے، جس نے بایولوجی پڑھی ہے. پڑھ تو لے گا لیکن کیا یہ وہی مطلب لے گا کہ جو یہ لیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، حوزہ علمیہ کر کیا رہا ہے؟ حوزہ علمیہ وہ گہرائی پیدا کر رہا ہے کہ تاکہ بابا دنیا اور آخرت کے مسائل اس قرآن اور اہل بیت کی روایات میں موجود ہیں، دنیا اور آخرت کے مسائل، لیکن ہر آدمی کو نظر نہیں آ سکتے. اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو پھر رسول کی آیت غلط ہو جائے، رسول کی روایت غلط ہو جائے گی کہ یہ دو تا قیامت تمہاری ہدایت کریں گے. دیکھیں نا جملہ ہے حدیث ثقلین، کتاب اور سنت یا کتاب اور اہل بیت، حتی یرد علی الحوض، یعنی اتنا عجیب جملہ ہے کہ یہ دونوں مجھ تک جب حوض کوثر پر پہنچیں گے، یعنی اس وقت تک، نہ صرف یہ کہ دنیا ختم ہو جائے گی، بات یہ ہے کہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، برزخ کا مرحلہ بھی گزر جائے گا، جنت جہنم اور پھر کوثر، حتی یرد علی الحوض، یعنی یہ جب دونوں مجھ تک وہاں پر پہنچیں گے، یعنی اتنا ساتھ رہیں گے. تم کیا، تمہارے والدین کیا، ان کے والدین کیا، وہ چھوڑو، اور آگے والی نسلیں کیا اور بعد کی نسلیں کیا، اور سب جب تک دنیا قائم ہے، کائنات موجود ہے، یہ دو چیزیں انسان کی فلاح و بہبود، انسان کی ہدایت کے لیے ہیں یہ دو چیزیں. لیکن کیا جو پچھلے 10-50-15-20-25-30 سال پہلے جو آدمی جس فہم کے ساتھ اس کو پڑھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا، آج کا آدمی بھی وہی مطلب لے رہا ہے؟ جی نہیں، وہ اس سے گہرا مطلب لے رہا ہے. آگے آئندہ آنے والی نسلیں کیا ہوں گی؟ وہ ان سے زیادہ گہرے مطالب لیں گی. پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ امام باقر علیہ السلام کی کوئی حدیث اٹھائے گا، امام باقر علیہ السلام کی حدیث اٹھائے گا، وہی جو انہوں نے ٹائمنگ کے اوپر کی ہے کہ اپنے 24 گھنٹوں کو تقسیم کرو 8-8 گھنٹے کر کے، کسب معاش ہے، عبادت ہے اور سونا ہے، آرام ہے، کہا اس طرح سے تقسیم کرو. اور اس تقسیم کے اندر یعنی کھولا امام باقر علیہ السلام نے، آج ایک آدمی نثار حمدانی، نام سنا ہوگا، نہیں سنا سن لیں، نام نثار حمدانی کشمیر سے تعلق ہے، یہ جو فاطمیہ کالج بنا ہے اس وائس ایسا جو ڈاکٹر یا کوشش ہو رہی ہے کہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کی کلاسز بھی یہیں فاطمیہ کالج میں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریکگنائزڈ ہو چکا ہے، نثار حمدانی سارے کام کر رہے ہیں. اس بندے خدا کا پی ایچ ڈی ہے اس ایک روایت پر جو انگلینڈ سے لیا ہے اس نے، ایک روایت پر اس کا پی ایچ ڈی ہے، دنوں کی وقت کی تقسیم کے موضوع پر جو انگریزوں نے دیا اس کو. کیا نثار حمدانی نے بھی وہی سمجھا ہے اس روایت سے کہ جو آج سے 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے کسی آدمی نے سمجھا تھا؟ جی نہیں. اس سے پہلے چلا جائے 200 سال پہلے، جو اس روایت سے سمجھا تھا آج وہ سمجھا جا رہا ہے؟ جی نہیں. یعنی انسان کی عقل ترقی کرتی رہے تو یہ مطالب پر مطالب نکالتا رہے. تقلید اصل میں یہ ہے بھائی، یہ مجتہد اپنی جیب سے نہیں لا رہا، 60-50 سال اپنی زندگی کے بہترین سال، 13 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں حوزہ علمیہ میں آتے ہیں یہ لوگ، 70 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں ان کو پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا چیز ہیں، یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اسی قرآن اور روایات کی موجودہ جو گہرائی ہے اس کے بعد جو موجودہ مسئلہ ہے اس کو دیکھ کے, موجودہ مسئلے کو دیکھ کے ان روایات کی جن کے ظاہر میں ہمیں وہ حل نظر نہیں آ رہا ہوتا, نہیں نظر آ رہا ہوتا ظاہر, تو میں اور آپ بھی پڑھ لینا بھائی, قرآن کا ترجمہ تو میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے, روایت تو روز مجھے بھی کوئی نہ کوئی ایسا مس کر رہا ہے, میری سمجھ میں تو وہ بات نہیں, وہ نہیں نکل رہا جو وہ مشتہد اسی قرآن کی آیت اور اسی روایت سے نکالتا ہے, کیونکہ اس نے 60 سال اس طریقہ کار کو سیکھا ہوتا ہے کہ کیسے گہرائی انسان میں پیدا ہوتی ہے, کیسے یہ بات نکالنی ہے مجھے, اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے اور ایک بات لے کر آتا ہے. اور میں نے کہا کہ توضیح المسائل کسی بزرگ آدمی اٹھا کے دیکھیں آپ, تو اس کے آخر میں لکھا ہوگا, مسئلے کے آخر میں لکھا ہوگا واللہ عالم, یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ اور اس کا صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے, بھائی کہ تم نے مسئلہ پوچھا میں نے جواب دیا, تم نے مسئلہ پوچھا مخلص تھے میں نے جواب دیا, میں نے بھی اخلاص کے ساتھ دیا ہے, جو اپنی 60 سالہ زندگی لگائی ہے اس سے ہی ان روایات سے نکال کے دیا ہے, لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا کہ جو میں نے کہا ہے یہی آخری بات ہے. کہتا ہے واللہ عالم, اللہ کے پاس ہے اصل علم, میرا کام نہیں تھا یہ کہ غیر معصوم بیٹھ کے اللہ کا حکم دے, یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, یہ توزیع المسائل اللہ کے احکامات پر مشتمل ہے, نہ کہ کسی فقیر کی جیب سے آیا ہوا کوئی فتویٰ ہے. آج اگر اہل بیت ہوتے تو یہی ساری باتیں کر رہے ہوتے جو یہ فقیر کر رہا ہے, وہ نہیں ہیں تو یہ بیچارہ کر رہا ہے. سسٹم انہوں نے خراب نہیں کیا ہے, ہم نے خراب کیا ہے, ہم نے خراب کر دیا, اپنے ہاتھوں سے اپنے معصومین کو مارا ہے اس انسانیت نے, جو انسان کی ہدایت کے لیے آئے تھے ہم نے ایک ایک کر کے سب کو مارا. اس کے جب خدا نے سسٹم بنا دیا, یہ سارے علوم مولا کائنات نے اسی زمانے میں مدون کرنا شروع کر دیے تھے, علم اصول پر بحث ہونا شروع ہو گئی تھی, علم فقہ پر بحث ہونا شروع ہو گئی تھی, درایہ پر بحث ہونا شروع ہو گئی تھی, رجال پر بحث ہونا شروع ہو گئی تھی, منطق و فلسفہ یہ سارے موضوعات کھلنا شروع ہو گئے تھے مولا کائنات نے. ان کو پتہ تھا غیر عرب نے بھی اندر آنا ہے, غیر عرب نے, تو اسی لیے نحو و صرف اور بلاغت اور یہ سارے موضوعات کھولنا شروع کیے مولا کائنات نے. کیوں؟ کیونکہ کل جب ایک روایت اٹھاؤ گے 40 قسم کے علوم کا امپلیمنٹ ہوتا ہے ایک آیت اور ایک روایت پر, 40 علوم کا, تب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک پی ایچ ڈی نہیں ہوتی ہے, مشتہد کے پاس 40 PhDs ہوتی ہیں, 40, تب وہ کوئی بات کرتا ہے. پھر اختلاف کیوں؟ 3 آدمی ہیں, 4 مشتہدین ہیں, سب کی باتیں الگ الگ, وہ کیوں؟ ایک تو ہے نا پلانٹڈ, چوتھا والا جو میں نے کہہ دیا اس کو چھوڑیں, وہ تو کہیں سے لا کے ڈالا گیا ہے, وہ بات کرے گا جو خوابوں پر مشتمل ہے, خوابوں پر چلائے گا پورے دین کو, اس کو چھوڑ دیں. باقی اگر اختلاف ہے تو اس وجہ سے کہ بھائی یہ اختلاف, یہ وہ ہے جسے کہا تھا کہ اختلاف الامہ جو ہے نا یہ نعمت ہے, یہ ائمہ کی روایت ہے. اختلاف کیوں نہ ہو, ہم نے کوئی کمپیوٹر تھوڑی بنائے کہ 3 کمپیوٹرز ہیں, ان کو سارا علم دے دیا گیا, اب ایک ہی چیز باہر آنی چاہیے. جی نہیں, ان کا اپنا ٹیلنٹ ہے, ان کی اپنی صلاحیت ہے, ان کے اختلافات ہی ہیں جو ملت کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ تینوں بھائی جیسے سائنس میں, جیسے دنیا کے تمام شعبوں میں اختلاف ہی تو آگے بڑھاتا ہے. ایک تھیوری آتی ہے, کچھ عرصے بعد اس کے اپوزٹ تھیوری آ جاتی ہے, پوری اپوزٹ. آپ وہاں تو نہیں کہتے کہ یہ کیا کیا, ہمیں جہنم میں پہنچا دیا, نہیں کہتے آپ. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بابا یہ تو آدمی کا ریسرچ مائنڈ ہی کہتا ہے کہ اس کی ایک الگ بات ہونی چاہیے, اگر نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مشتہد فلاں مشتہد کا مقلد ہے. اگر ایک ہی ہو جائے بات, یا ایک نہیں ہے, سب کی الگ الگ ہے, دماغ الگ ہے, محنت الگ ہے, اور یہ اختلافات پہنچا رہے ہیں آگے. ہم یہاں تک پہنچے آج ہم نے کمال کر دیا ہے. اس ایک چھوٹے سے موضوع تقلید جس پر یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی اتنا بڑا موضوع ہی نہیں ہے, تشبیہ میں کرتا کون ہے, ان کا ہوگا کیا, پہنچے گا کون, آج اس مشتہد نے, آج اس تقلید نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے؟ کیا ہم سمجھ گئے کہ صرف فقہی امور میں نہیں, دنیا کے تمام اموروں میں ہمیں کسی مشتہد کو, اپنے آپ کسی مشتہد کے حوالے کرنا ہوگا, جسے آپ کہتے ہیں ولایت فقیہ. جب اپنے آپ کسی کے حوالے کریں گے نا بھائی, پہلی بات وہی ہے, یا خود بن جائیے. یہ نہیں کہ اسلام بخیل نہیں تھا, یہاں پر کنجوسی سے کام نہیں لیا کہ نہیں کھلے خالی خاص صرف ایران کے چند لوگ, نہیں صرف لبنان کے چند لوگ, یہ نہیں عراق میں بیٹھے فلاں چند لوگ, یہ بات نہیں ہوئی. آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ خود کرو, جب نہیں کر سکتے تو بھائی دوسرے طریقہ تو یہی ہے کہ کسی کی بات مانو. کن کن موضوعات مانو؟ جن جن موضوعات میں دروازے کھلتے رہے, اسے ہم کہتے ہیں دروازہ کھلنا, یعنی مشتہد اور اجتہاد اور تقلید کا دروازہ کھلا ہوا تھا, ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے. بات ہندوستان میں لیٹ پہنچی ہے, نہ کہ بات عراق میں بھی لیٹ پہنچی ہے, بات بحرین میں بھی لیٹ پہنچی ہے, بات ایران میں بھی لیٹ پہنچی ہے, افغانستان میں بھی نہیں. بھائی کبھی بھی وہاں بغیر تقلید اور مشتہد کے معاشرہ نہیں رہا, سوال کرتے ہیں نوجوان کہ ہم حزب اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ارے بھائی ہم حزب اللہ نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ پیدائشی مجتہدین اور مقلدین، وہ نہیں، ان کے آبا اجداد بھی، ان کو پتہ ہے تخلیق کی کیا اہمیت ہے، انہیں پتہ ہے مجتہد نے کہہ دیا تو بس کیا، انہیں پتہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کرنا اس نمائندہ کے کہ جو آئمہ کا نمائندہ ہے ہمارے زمانے کا، یعنی کیا نائب امام، یعنی کیا، ان کو پتہ یہ باتیں. ہم ابھی اس وقت مقلد معاشرہ نہیں ہیں، اس بات کو سمجھیں. پاکستان اور شیعہ، خصوصاً کراچی، خصوصاً کراچی، پنجاب بھی ایسا نہیں ہے، یہ مقلد معاشرہ نہیں ہے، یہ مجتہد معاشرہ ہے. جو عمل کرتے رہے ٹھیک تھا، کیونکہ اس میں بھی یہی مسائل ہوا کرتے تھے، توزیع المسائل کے طرز کے ہوا کرتے تھے، زیادہ تر شیخ، زیادہ تر سید محسن الحکیم کے مسائل ہوا کرتے تھے. احسن بات اچھی کہی ہے، یاد دلایا کہ تحفۃ العوام پر بھی عمل ہوتا رہا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا رہا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا رہا ہے، پاکستان میں بھی. جی ہاں، آپ کا معاشرہ یعنی گلگت بلتستان کا معاشرہ اور کسی حد تک پارا چنار کا معاشرہ، یہ ایک عجیب معاشرہ ہے. اکثریتی شیعہ آبادیاں تھیں یہاں پر. وہ شعور جو کراچی اور پنجاب میں بہت لیٹ پہنچا ہے، سندھ میں بہت ہی دیر پہنچے گا، ابھی نہیں پہنچا سندھ میں، کہ بھائی اپنے لوگوں کو مجتہد، مقلد، اجتہاد، مدارس، یہ شناخت الحمدللہ شیعہ آبادیاں جہاں ایک ساتھ بڑے پیمانوں پر رہ رہی تھیں، وہاں پر دو طرفہ موضوع تھا، ایک ایک شیعہ آبادیاں تھیں، دوسرے تھا کہ ان علاقوں سے، یعنی ایران سے، عراق سے یا لبنان سے، یہاں پر باقاعدہ مبلغین آیا کرتے تھے. شیخ توسی گلگت اسکردو میں، اسکردو میں شاہ ولی اللہ ہیں شخصیات، میں کہہ رہا ہوں شیخ توسی، اب توسی نام ہے، آئے مشہد سے، بھیجا امام رضا علیہ السلام نے، دفن آپ کے ہیں. وہاں پر ایک وجہ یہ رہی ہے کہ کیونکہ اکثریت شیعہ آبادیاں تھی، باقاعدہ مبلغین آیا کرتے تھے جو انہوں نے اپڈیٹ رکھا ہے، اپڈیٹ رکھا معاشرے کو. لیکن ہمارے معاشرے خطرناک ہو گئے. بات جو میں کر رہا تھا وہی تھا کہ یہ معاشرہ، کراچی والا معاشرہ خصوصاً مجتہد معاشرہ ہے. ہم لوگ الحمدللہ مجتہدین پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں، بہت آگے کا درجہ ہے ہمارا، چھوٹا درجہ نہیں ہے ہمارا، مجتہدین پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں اگر یہ وہ یوں کہہ دیتے تو بہتر ہوتا، باقاعدہ، یعنی اگر خالی ممبر سے ہوتا تو برداشت کر لیتے، یہاں تو تنظیمی صدر، ایک یونٹ کا صدر بھی کہہ سکتا ہے یہ بات، اگر وہ اس طرح سے کہہ دیتے تو بہتر ہوتا. ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا نہیں سمجھا سکتے اس کو. اجتہاد و تقلید اور بحث ختم ہو گئی، اس سے زیادہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو جس کے بھی حوالے کیا اس کے لیے تحقیق کر لیں، بس یہ آخری بات تھی، کہ وہ اس کے پیچھے چلنے کو کہہ کون رہا ہے. کہا گیا خبرگان، یعنی کم سے کم دو اہل خبرہ، جو لفظ استعمال ہوتا ہے توزیع المسائل میں، اہل خبرہ یعنی جو خبر رکھنے والے، آگاہ لوگ. خبرہ ہماری زبان میں اردو میں ترجمہ کریں تو آگاہ لوگوں کو کہا جاتا ہے. بابا جو آگاہی رکھتے ہوں، مجتہدین سے بھی، مجتہدین کی بھی آگاہی رکھتے ہوں، مدارس کی بھی آگاہی رکھتے ہوں، ایران، عراق اور لبنان، ہر جگہ کو صحیح طرح سے سمجھتے ہوں، اس کے بعد دنیا کے مسائل سے بھی آگاہ ہوں، پھر وہ تمہیں رہنمائی کرے کس مجتہد کی تقلید کرو، نہ کہ چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد پہ کہ میں اس لیے ان کی تقلید کرتا ہوں کہ ان کے خمس کے مسائل بہت آسان ہیں. کس قدر چھوٹی سوچ ہے، کس قدر چھوٹی اپروچ ہے. ان کے روزے کے مسائل بہت آسان ہیں، اس سے پہلے یہ چلتا رہا ہے. ان کے سفر کے مسائل بہت آسان ہیں، ان کے خمس کے مسائل بہت آسان ہیں. حج پہ جا کے لوگ تقلید چینج کر لے رہے ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے کہ چھت والی میں بھی جا سکتے ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے کہ کھلے والی میں جانا. عجیب، بہت زیادہ دقت کے ساتھ اپنے آپ کسی کے حوالے کرے. ویسے آپ نے جس کے بھی حوالے کیا ہے خدا آپ کو جنت دے گا، یہ روایات میں موجود ہے کہ اگر مجتہد کے حوالے آپ نے کر دیا ہے اور اس نے غلط رہنمائی بھی کی ہے، فرض کریں اس کے فتوے میں وہ حقائق سے، حقیقت سے تھوڑا سا دور تھا، حقیقت نہیں تھی وہ جو ہونا چاہیے، تھوڑا سا دور تھا، تو کہا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے تو اپنی محنت کی ہے بیچارے نے، 60 سال لگانے کے بعد ایک مسئلہ آپ کو بتایا ہے. اگر وہ حقیقت نہیں پہنچا ہے اس کو ایک ثواب ملے گا، اگر وہ پہنچ جاتا ہے دو ثواب ملتے، ایک ثواب اس بات کا کہ صحیح رہنمائی کی، اور ایک اس بات کا کہ اس نے کوشش کی اور اگر غلط ہو گیا تو کوشش کا ثواب ملے گا اس کو، ابھی بھی اس کے کچھ نہیں، اور آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا، یعنی آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں بس ختم. اسی لیے کہتے ہیں تقلید کرو آسان، جان چھوڑاؤ اپنی، آپ کے اوپر آتا ہی نہیں ہے، بس تولے مسئلہ اٹھائیں، روزانہ دیکھیں کیا کام کرنا شروع ہو جائیں، بس اگر آپ کر رہے ہیں آپ پر کوئی بات ہی نہیں آتی، چلتے رہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں آپ سے، کتنی جان چھوڑا دی آپ کی. تو پھر ہمارا دماغ کیا ہے، جو آخری سوال ہے جو شبہات اشارت کرنے والے، پھر ہمارا کیا مسئلہ، ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اب ہم پر یہ ہے حکم، یہ آیا ہے، اس سے کتنا اچھا کتنا احسن، اس قدر خوبصورت انداز میں، اس قدر اچھی روش کے ساتھ کہ وہ خود دوسروں کے لیے بھی جاذب النظر ہو جائے. یعنی کیا مطلب، یہ چھوٹی سی بات آئی چھریوں کے ماتم والی، میں مقلد تھا رہبر کا، نہ بھی ہوتا اگر مجھے یقین ہو جائے یہ حکم ہے، حکم تو میں مشتہد کسی کی بھی تقلید کرتا ہوں، حکم ہے تو پھر تو سب پر حکم، مشتہد پر واجب ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں کسی کا بھی مشتہد ہوں، کسی کا بھی مقلد ہوں. اب پتہ چل گیا بھائی چھڑیوں کے ماتم کی بات آ گئی ہے، اب مجھے ایک آدمی سے بات کرنی ہے کہ بھائی یار تم بھی نہ کرو، لیکن وہ بھی نہیں سمجھ رہا، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ مشتہد دوسرے چینج ہیں، میرا کوئی اور مشتہد ہے، اور یہ اور وہ حکم ولی وقت مانتا ہی نہیں. دو تین طریقے ہیں، ایک یہ کہ نہیں آپ بدماشی شروع کر دیں جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ میں نہیں کرنا تمہیں بھی نہیں کرنا، اور میں کیونکہ جنت میں جاؤں گا تم جہنم میں جاؤ، اور بھی خطرناک جملے بولے گئے یہاں پہ، خدا کا حق ہے یعنی لرز جاتا ہے آدمی، ایسے جملے بولے گئے کہ اب جو چھوئیں معدم کرے گا اس فلاں، اس کی ماں کے ساتھ فلاں، اس کے باپ کے ساتھ فلاں، یہ جملے یہاں بولے ہیں مذہبی لوگوں نے. او بھائی اگر آپ کو پتہ چل گئی یہ بات اچھی بات ہے اور آپ نے عمل کرنا ہے، تو بھائی اگر دوسرے کو بہترین انداز سے سمجھائیے، ایسے روش اختیار کیجیے، یہاں ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ہماری عقل کہاں جائے گی، وہ یہاں پر آپ کو استعمال کرنی ہے کہ بابا یہ ایک بات آپ کو شریعت کی صحیح پتہ چل گئی ہے، اب آپ کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ نہ صرف اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، خاندان سب کے لیے بہترین ہو جائے، یہاں پر آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے. ہم نے کہا نہیں، ایک بات پتہ چل گئی بس، جتنی عقل ہے ہماری بس وہیں تک کامل ہے، بس آگے معذرت، یہ موضوع ہمارا ختم ہو گیا. اب آپ ولایت فقیہ بھی تھوڑا سوال کریں تاکہ جلدی سے نا اس موضوع پہ ختم کیا جائے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. خود موضوع بحث ولایت فقیہ ہے ہمارا، اور یہ فقیہ کی ولایت، فقیہ کی ولایت، فقیہ کو اختیار حاصل ہے، یعنی وہ آپ پر حاکم ہے، آسان ترجمہ کریں تو وہ آپ پر حکومت بناتا ہے، آسان ترجمہ کریں تو. یہ کب سے ہے؟ آئمہ کے بعد سے ہے، آئمہ کے زمانے میں بھی تھا، ان کے بعد سے ہے. یہ خمینی کی اختراع ہے، جو انٹلیکچوئل شبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خمینی کی اختراع ہے، یہ انہوں نے اپنی حکومت کو شریعت کے انڈر میں، یعنی مشروعیت دینے کے لیے، قانونی حیثیت، شرعی قانونی حیثیت دینے کے لیے موضوع ولایت فقیہ کو اٹھایا ہے. یہ ایک شبہ ہے جو انٹلیکچوئل شبہ ہے. جی اور کا کانسیپٹ موجود ہے، صحیح ہے، مشابہت موجود ہے، یعنی وہ بھی اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، نام اس کا خلیفہ رکھ لیتے ہیں یا نام کوئی اور رکھ لیں، لیکن یہ کہ ان کے یہاں بھی یہ کانسیپٹ موجود آیا. یہ وہی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ایک ہے. نائب مقرر کیا، ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے غیبت صغرا میں
چار، صحیح ہے.
اب اس زمانے میں جیسے کہ رہبر کبیر آئے تھے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس میں کیا آپریشن کیے
گئے؟ یہی ان کے نائب ہیں، کیونکہ انہوں نے نام تو نہیں لیا، ان کا رسول نے بھی نام لیا، آخری معصوم نے بھی چار نوابین کے نام لیے، لیکن اس کے بعد آج ہمارے زمانے میں 1100-1200 سال کا فرق آ گیا ہے، تو آیا ان کا جبکہ نام نہیں لیا گیا تو کس، یعنی اس بات کا کیسے یقین ہو گئی؟ یہی وہ نائب اصل ہیں کہ جن کا ہم اس وقت، ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، تو یہی وہ اصل ہیں یا نہیں؟ صحیح ہے. ولایت واجب.
اس موضوع کے اوپر جو آگے بحث ہوتی ہے کہ اس میں کے بات کر رہے وہ امیر المومنین کے بعد کیا آگے بلایا تھا فقیر بھی اتنی تجربہ اس کا درجہ اتنا ہی ہے
یعنی نبی کی ولایت یا علی کی ولایت اور آج فقیہ کی ولایت کیا یہ درجے کے لحاظ سے ایک ہی ہیں؟ یعنی جیسے ان کی اطاعت کرنی ہے ایسے ہی ان کی اطاعت کرنی ہے، مقام ان کا ایک ہی ہے یا نہیں فرق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یہاں کا موضوع فیک تھا جو اخبار میں چھپوایا تھا، وہ سب فراڈ تھا. جی جی، ولی فقیہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں. ٹھیک ہے، ہاں جہاں پر حکومت بنی ہے، جہاں پر عملی وجود ہے اس وقت کہ ایک فقیہ حکومت کرے اور لوگ اس کی بات مانیں، تو چونکہ ایران ہی ہے اس وقت جہاں حکومت اسلامی ہے، تو اس لیے اس کو محدود بھی وہیں تک ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کا دائرہ زیادہ وسیع ہونا چاہیے.
جی
دو ولی فقیہ ہو جائیں گے یا ایک ہی ولی فقیہ ہوگا، اس کے نائبین وہاں پر ہوں گے؟ سوال تو ہے. جی بسم اللہ، سرحدوں کا مسئلہ ہے یعنی بارڈرز، کیونکہ یہ وجود میں آ گئی ہیں تو آیا ہم جو ہیں وہ ایران کے ولی فقیہ کی اسی طریقے سے اطاعت کریں میں پاکستانی کہ جیسے ایرانی کرتا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ بارڈرز کا آیا ہے کوئی کانسیپٹ یا نہیں؟ ہاں اگر اس کے پاس حکومت ہی نہیں ہے، یعنی جیسے نہیں تھی ایران میں پہلے تو بہت سارے فقیہ موجود تھے، آیا ان میں سے کسی کو ولی فقیہ کہہ سکتے تھے ان فقیہوں کو بغیر حکومت کے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شک، میں نے جب کسی جواب کو دیا کہ آپ نے یہ تحقیق کرنی ہے، اصل ریسرچ آپ اس پر ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی یہ تین آدمی چار آدمی اجتہاد کے قابل یا مجتہد ہیں جن کی میں تقلید کروں، ان تین چار پر آپ نے تحقیق کی اور آپ نے جو تحقیق کی ہے اخلاص کے ساتھ آپ ایک نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ فقیہ صحیح ہے، میں پہنچا نہیں یہ والا نہیں یہ والا صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ چکے کہ جس کی آپ تقلید کریں گے آپ جنتی ہیں، شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یار اس کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یقین پیدا کرنا ہے اس کی جستجو میں، یقین پیدا کرنا ہے، بس اپنے آپ کو حوالے کریں کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات تقلید والی تھی، آپ آخری بات کر لیں پھر جواب دینا شروع کریں گے، ٹائم کم ہے. اچھا، اور انٹلیکچوئل شبہ، یہ شبہ اچھا شبہ ہے، وہ یہ ہے، سوال اچھا ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیڈر کی، اور ہم نے امامت کے موضوع پر یہ دیکھا کہ ہر ایک کو آپ نے اپنا لیڈر نہیں بنایا، یہی تو بنیادی اختلاف کیا ہے آپ نے. آپ نے کہا کہ جیسے نبوت اللہ کی طرف سے ہے اسی طریقے سے امامت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ نے اپنے وہ آئمہ امام، وہ کہ جو آئمہ روایات میں آ گئے تھے، اہل بیت کے نام رسول اللہ کی روایت میں موجود تھے، ان کی حدیث میں موجود تھے کہ پہلے امام پھر دوسرے پھر تیسرے سب کے نام لے لے کے آخر تک، تو کہا کہ ہم وہاں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو اپنا ولی اور امام اور اپنا لیڈر بناتے ہیں، جس کے اوپر مسخ کہتے ہیں آپ اس کو، کہ وہ مسخ ہو جاتے ہیں، عذاب آیا بندر بن گئے، قرآن کی آیت ہے قردن، لیکن وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ عبرت لے لے لوگ، تین دن سے زیادہ ایک بھی وجود اس میں زندہ نہیں رہتا. یہ ساری کائنات میں جتنی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعد میں جو کراس کروایا جاتا ہے، کراس کروانے کے بعد تو ایک اور نئی نسل نکال رہے ہیں نا آپ، یہ سارا کا سارا ٹھیک ہے، اس میں کہیں کہیں انسان کا دماغ بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ ایک وسیلے کے طور پر ہے، اس کے سب کے وسیلے یعنی سب کے جو کہیے کہ زمینہ فراہم کیا ہے وہ خدا نے پہلے سے کیا ہوا ہے. آ جائیں اس کو، ابھی عقائد کی بحث نہیں کرنی تھی، سب عقائد کی بحثیں ہیں، یہ الگ ہے. یعنی ہمیں اصول دین کے اوپر پہلے الگ سے صحیح طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تھا. اس میں دو بڑی اہم امپورٹنٹ بحثیں ہیں توحید میں, یعنی خود توحید عقائد میں, توحید اور عدالت عدل. یہ دو بڑے اچھے نہ سمجھ لینا چاہیے تھا. نبوت پہ تیسرے مرحلے میں بحث کرنی چاہیے. ابھی ہمارا موضوع نبوت کے بعد امامت, جسے ہم شعبہ سمجھتے ہیں نبوت کا. شیعہ نظریات بیان کر رہا ہوں کہ ہم امامت کو نبوت کا حصہ سمجھتے ہیں, جدا نہیں سمجھتے, تسلسل سمجھتے ہیں نبوت کا. لیکن امامت کی صورت میں وہی نہیں آئے گی جس طرح ان کو آتی تھی. نئے مسائل یا نیا دین یا نئی شریعت یا نئی کتاب نہیں آئے گی, لیکن وضاحت کرنا, کھولنا, اس کو ثابت کرنا, اس کو نافذ کرنا, یہ سارا کام اس معصوم کا ہے جو تسلسل ہے. ہماری بحث عقائد کے بھی اس والے موضوع پر اور اس والے جز میں ہے. آسان کر رہا ہوں بحث کو, دو بحثیں ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم یہاں پر. دو بحثوں میں راجی ہے کہ ایک ہی بحث کو دو انداز سے لے کے چل رہے ہیں. پہلا ہم نے یہ کہا کہ یہ انسان, جب آپ کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ کو خالق قرار دیتے ہیں تو اس انسان کو بھی خالق قرار دیں, اس انسان کو بھی مخلوق قرار دیں اللہ کی. اب میرا سوال چینج ہوا, وہ یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے, اس کے میکانزم کو, اس کے آنے سے لے کے اس کے جانے تک, اس کے پورے جسم کے بارے میں, اس کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا, اس کا بھی سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ غلط لفظ استعمال کر دیا, سب سے زیادہ علم. میں کہتا ہوں اس کا علم کس کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ کو تو یہاں والے میں ہوتا ہے نا کہ تمہیں کم ہے, تمہیں زیادہ ہے, تمہیں تھوڑا سا کم ہے, تمہیں اس سے زیادہ ہے. لفظ زیادہ وہاں ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اس انسان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ یہ انسان نہیں کر سکتا, یہ غلط ہے. اس لیے ہم دنیا میں پیش کی جانے والی تمام تھیوریز کے, کہ جو چاہے حکومت کے موضوع پر ہو, حکومتوں کے موضوع پر ہو, انسانیت کے موضوع پر ہو, حقوق کے موضوع پر ہو, ہم سب کو باطل سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس انسان کو تم انسان سمجھتے ہو کہ یہ انسان اس چیز کا نام ہے, ہم اس کو انسان نہیں سمجھتے. یعنی ہم اس کو اصل انسان نہیں سمجھتے. ہمارے انسان کی کچھ اور تعریف ہے, تمہارے کچھ اور تعریف ہے. یہ رہبر موزم کے آخری جمعہ, اب یا آخری ایک مہینے کی, ڈیڑھ دو مہینے کی تقریر ہیں جس کے اوپر رہبر موزم نے ان موضوعات پر بات کی ہے. جب علوم انسانی کی بات کر رہے ہیں نا, وہ کہ سوشل سائنسز ہو یا ہیومن سائنسز ہو, اس کا اس وقت بہت زیادہ رہبر موزم نے باقاعدہ کوشش شروع کر دی یونیورسٹیز کے اندر. یہ جو شعبے ہیں جس کو آپ پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو دنیا پر اصل میں حکومت کرتا ہے, یعنی پتہ ہے نا آپ کو آرٹس ہمارے جس شعبے کو سب سے زیادہ پست شعبہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ڈاکٹر اور انجینئر جو ہے, یعنی ہمیں انگریزوں نے بیوقوف بنایا ہے, انگریزوں نے بیوقوف بنایا ہے. ہمیں ٹیکنیشین بنا رہے ہیں, ٹیکنیشین یعنی وہ بنائیں گے کارخانہ, آپ کو لگائیں گے اس کے اندر بہت اچھا انجینئر, ٹیکنیشین, مزدور, یہ ہمارے لیے چنا ہے. خود اپنے لیے آرٹس سب سے زیادہ شعبہ ان کے آرٹس کا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کی حکومت آرٹس کرتا ہے, یعنی آرٹس کے شعبے والے لوگ کرتے ہیں, جسے ہم سوشل سائنسز کے موضوعات کہتے ہیں. رہبر موزم سوشل سائنسز کے موضوعات پر اس وقت بہت سنجیدہ ہوئے ہیں, علوم انسانی کے موضوع بہت سنجیدہ ہوئے ہیں ہیومن سائنسز کے موضوع, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں اپنی تھیوریز پیش کریں گے, کیونکہ ہم جس انسان یعنی جس کو تم انسان سمجھ کے اس کے گرد گھماتے ہو تمام علوم کو, ہم وہ انسان تصور ہی نہیں کرتے, وہ ہمارا انسان نہیں ہے. آپ معذرت سے تھوڑا پانی لانا ہوگا. وہ ہمارا انسان نہیں ہے. ہمارا انسان کچھ اور ہے, ہمارا انسان کچھ اور ہے. ایک بحث اس انداز میں لے کے چل رہے تھے, دوسری بحث ہم لے کے چل رہے تھے دوسرے انداز میں, انبیاء والی بات. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دینی لیڈرشپ یہ اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے, اور اگر وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ہم پر واجب نہیں ہے. واجب لفظ واجب نہیں آئے گا. لفظ واجب کیوں آئے گا جب دینی موضوع ہی نہیں رہا, جب اللہ کی طرف سے نہیں ہے, جب اسے اللہ کی طرف سے قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے, مشروعیت جس کو آپ کہتے ہیں. دو باتیں یاد رکھیے گا, ہمیشہ کام آئیں گی, مقبولیت اور مشروعیت. جب اسے مشروعیت دین کی طرف سے شریعت نے اس کو قانونی طور پہ ہم پر نافذ یا ہمارے لیے ولی نہیں بنایا, لفظ واجب نہیں آئے گا کہ اس کی تقلید واجب ہے, اس کے پیچھے چلنا واجب ہے, حرام ہے, مکروہ ہے. یہ تو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہاں کے جہاں اللہ, اسلام اور قرآن کی بات ہو رہی ہے. یہ بات قانون صحیح ہے, اسے اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کی طرف سے لیڈرشپ نہیں ہے تو پھر کوئی چیز واجب نہیں ہے, پھر کوئی حکم ہم پر حکم نہیں ہے, اس طرح کا حکم نہیں جیسے قرآن حکم ہوتا ہے. موضوع امامت نبوت کا تسلسل ہے, بحث آ گئی ولایت پر، ولایت پر آیا ولایت بھی نبوت اور امامت کا تسلسل ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ جواب دیں؟ تشیع میں سب سے زیادہ اہمیت نبوت اور امامت کے ساتھ ولایت کو حاصل ہے یا نہیں؟ کہا کہ اگر آپ کے پاس ولایت نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال، یہ وہ موضوع ہے جس میں آپ ایک طرف کہتے ہیں جو آپ کی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ولایت نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال باطل ہیں، لیکن اگر میں آپ میں سے سب سے الگ الگ سوال کروں کہ آپ کھولیں میرے سامنے ولایت کیا ہے، ہر آدمی الگ جواب دے گا ولایت کیا ہے، ٹٹولیں دماغوں کو. نبوت پہ پھر آپ کے پاس کوئی بات ہے، امامت پر پھر کچھ آپ کہہ لیں گے، کہیں ذرا ولایت پہ یہ ہے کیا؟ امامت کا دوسرا نام ہے نہیں، یعنی امامت اور یہ دو مترادف ہیں، یعنی مقصد ایک ہی تھا، نام دو استعمال ہوئے، مصداق ایک ہی ہے، لفظ دو استعمال ہو رہے ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، ورڈنگ دو ہے، ایسا تو نہیں ہے. بہت سخت موضوع ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں ولایت نہیں تو آپ کا کوئی عمل، کہا ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، نہیں کہا نبوت، علی کی امامت. جب بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر ولایت کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تسلسل نبوت کا امامت اور امامت ہی کا ولایت. اب اس کو ہم نے جب ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں کہا گیا فقیہ کی ولایت، اور مشکل کر دیا موضوع کو. یعنی پہلے ولایت ہی کلیئر نہیں تھی، سوال واضح ہو رہے ہیں نا میرے سارے؟ ولایت ہی کلیئر نہیں تھی، آپ سے کہہ دیا فقیہ کی ولایت اور موضوع کو پیچیدہ کر دیا. فقیہ کی ولایت کہہ کے تو اس لیے اور مسئلہ بن گیا کہ پہلے تو معصوم کی ولایت تک کی بات تھی، آسانی سے ہمارے لیے قابل ہضم تھی کہ جو نہیں سمجھ میں آیا ولایت کیا ہے، لیکن کیونکہ معصوم کی ہے تو صحیح ہوگی، عقیدے کی بنیاد پہ قبول کر لیا، استعمال کرتے رہے اس لفظ کو، معصوم کی ولایت، معصوم کی ولایت، معصوم کی ولایت. بڑا آسان تھا نا، سمجھا نہیں تھا، معصوم کا اس کے ساتھ جوڑ لگا کے اپنے لیے قابل ہضم بنایا ہوا تھا. جب آئی بات فقیہ کی ولایت پہ مسئلہ مبہم ہو گیا. فقیہ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں اصل میں ولایت کی وجہ سے ہوا ہے. شبہ یہ ہے کہ فقیہ کی وجہ سے کیا گیا ہے، بھائی فقیہ کو کیوں، غیر معصوم کو کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کی سہمت میں ولایت ہی نہیں آئی. آپ اپنے مسئلے کو اپنے آپ سے اتارنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے فقیہ پہ ڈال رہے ہیں. سمجھ میں موضوع ولایت نہیں آیا بھائی، نہ یہ کہ فقیہ نہیں آیا، فقیہ تو سب کو پتا ہے، کھلا ہوا موضوع ہے. اور ابھی جو ہم نے یہاں بحث کر لی فقیہ کی، ابھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ نائب امام ہوتا ہے. ابھی بھی جو شبہ یہاں پر لوگ ڈال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہوتا ہے لیکن فقہی امور میں ہوتا ہے، توزیع المسائل میں ہوتا ہے، ان 500, 700, 800, 1000 مسائل میں ہوتا ہے جو توزیع المسائل میں ہوتی ہیں، ہر ایک میں تھوڑی ہوتا ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیں، وہ حکم دے، حکم دے، چھریوں کا ماتم نہیں کرنا، نہ کہ فتوا دے. وہ حکم دے امریکہ کے خلاف جہاد کرنا ہے، وہ حکم دے ہندوستان کے خلاف جہاد کرنا ہے، حکم دے غزہ پہنچو، بارڈرز کا کیا ہوگا، پاکستان میں رہتے ہوئے مجھ پر اس ولایت کا عمل کیا ہوگا، ہم پر اصل موضوع کیا ہے، اصل شبہ ہمارے لیے کیا ہے، ولایت. مبہم چیز ولایت ہے بھائی. خمینی بہت چکن نے ولایت کے موضوع کو کھول کے رکھا، کا حکومت بڑا آسانی سے کھولا نا، تو کہا حکومت. بہت پریشان ہوئے، لفظ حکومت کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ حکومت تو تشیع کے اندر وجود ہی نہیں رکھتی تھی، ولایت تھی. انہوں نے کہا حکومت، اور کہا کہ یہ ولایت کی تعریف میں سے ایک شعبہ ہے. اور دوسرا کیا ہے بھائی؟ کا اس سے سخت ہے، وہ ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا. یہ بڑا آسانی سمجھ میں آتا ہے ہمارے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم علی کے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اچھا علی کے سپورٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی کو حکم دینا ہے ابھی ہمیں, ہم سب اس لیے ولایت علی کے قائل ہیں کہ علی نے تھوڑی آگے کہنا ہے بھائی یہ کرو اور یہ نہ کرو. اس لیے یہ والی ولایت, یعنی دوسرے لفظوں میں ولایت کی تعریف میں سے یہ والی تعریف اپنے آپ کو سپورٹ کرنا, یہ سب سے آسان اور سب سے اچھا لگتا ہے, کیونکہ علی کے سپورٹ کرنا ہے نا, علی نے تھوڑی آگے کہنا ہے یہ کرو یہ نہ کرو. پھنسے اس وقت کے جب فقی کی بات آئی, پہلا شبہ یہ اٹھا کہ معصوم کی طرف سے ہے یا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. جواب میں نے دیا ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو غیر معصوم کے حوالے یا اس کے حوالے کہ جسے آپ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, نہیں کرنا, نہیں کرنا. اب اس پر کیسے یقین ہوگی اللہ کی طرف سے جس کا ولی فقی کہہ رہے ہیں؟ دو طریقے تھے, ایک وہ جو رائج تھا, ایک وہ جو بنایا بعد میں گیا. پہلا رائج طریقہ یہ تھا کہ خود اللہ نے نبی کا تعین کیا, پھر خود ہی اللہ نے نبی کے وصی کا تعین کیا. یہ ہمارا نظریہ ہے, ہم نہیں کہتے رسول نے, رسول نے تو اعلان کیا ہے بھائی, جیسے ہوتا ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا تھا آپ نے آ کے بتایا ہے, بلغ ہے نا, مَنزلہ علیک, یعنی جو آپ پر آ چکا ہے پہلے سے اس کو بلاغ, ابلاغ کریں, پہنچائیں لوگوں تک, بلغ مَنزلہ علیک. نہ یہ کہ جو تم نے سوچا ہے, جو تمہاری اختراع ہے, جو تمہارے ذہن میں آیا ہے, جو تم نے سمجھا ہے کہ سب سے اچھا لگ رہا ہے مجھے ان چاروں میں, اس کو کہہ دو. یہ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ رسول کا بھی اللہ نے اعلان کیا ہے, علی کا بھی. اچھا بات کیا امہ کا, بات کیا امہ کا, کیا ہوا؟ بسم اللہ. اگر ہم یہ نہ بھی کہیں, فرض کریں ہم یہ دلیل نہ بھی دیں کہ اس میں سنگولر نہیں ہے, جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اگر ہم یہ بات نہ بھی کہیں اور ہم صرف یہ کہیں کہ رسول کوئی بات نہیں کرتے مگر یہ جو اللہ چاہتا ہے, وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا بھائی, وما ینتقو عن ال, اپنی ہوا ہوا سے کچھ نہیں کہتے, وحی یوحا ہے, یعنی جو چیز وحی کی صورت میں آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اور بھی آسان ہو گیا نا بات کرنا, بھائی رسول نے کب اپنی طرف سے باتیں کہی ہیں اور وہ بھی اتنی امپورٹنٹ بات تھی؟ یہ شبہ تو آپ کو تھا, آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی صلح ہو جائے بھی, پتہ نہیں آپ بھی اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے, یا آپ نے بیت الرضوان لیے پتہ نہیں آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے, جہاں تین چار شبہات ایجاد کیے ان لوگوں نے. یہ ورنہ خدا تو یعنی تعجب کرتے تھے رسول خدا کہ اب تک میں نے کون سی بات اپنی طرف سے کہی ہے جو تم مجھے اس پر الزام دے رہے ہو کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. پھر قرآن کی آیت آ رہی ہے, وما ینتقو عن الہوا بابا ان ہوا وحی یوحا, الا یہ کہ جو کچھ ان کے اوپر وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے. آئمہ کا, سارے آئمہ کا ذکر بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب بات پھنس گیا آپ یہاں پہ, ولی فقی یا کہیں اللہ کی طرف سے ہے یا کہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ایسے بغیر احسان بغیر کی دلیل کے. بسم اللہ, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ بہت مارے گا اگر آپ نے باہر جائے کسی اور کو کہا اولی الامر, شیعہ آپ کو, شیعہ بہت مارے گا, دوسرا کوئی نہیں مارے گا بھائی. یہاں اولی الامر سے مراد صرف اور صرف آئمہ لی جاتی ہے. کیا انبیاء سے افضل ہیں؟ آیا اس دلیل کو کہ انبیاء سے افضل ہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو بھی اس دور کا فقیہ, مجتہد یا نائب امام ہوگا اس کے اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے, اس کے علمی شبہات نکالیں گے اس کے اوپر لوگ؟ بھائی بہت آسان موضوع ہے آئمہ. ایک طریقہ تو میں نے بتایا کہ انتخاب کا وہ ہے کہ جو خدا نے کیا کہ نام لے دیے سب کے, ٹھیک ہے. جب بات پہنچی آخری معصوم تک, انہوں نے کیا کیا اپنے جاتے, آخری معصوم تک بات پہنچ گئی ہے, آخری معصوم تک. اب وہ جا رہے ہیں غیبت صغرا میں, کس عمر میں جا رہے ہیں؟ 3-4 سال 5 سال عمر میں جا رہے ہیں غیبت صغرا میں, مقرر کر کے جا رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں ہوں تو یہ. جب اپنا نائب بناتا ہے کچھ خاص امور کے لیے بنائے جاتے ہیں, یعنی خصوصاً معصوم جب اپنا نائب بنا رہے ہیں خاص امور کے لیے بنا کے جا رہا ہوں کہ یہ 3-4 کام لینا ہے, یہ 3-4 باتیں مسئلہ مشکل ہو تو پوچھ لینا آگے ان سے. یعنی میں جا رہا ہوں بھائی مکتب تشیع پوری, میں جا رہا ہوں مکتب تشیع پوری. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ پیدا ہو ان لوگوں سے, اور ایک روایت دی ہے باقاعدہ اما حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواتِ حدیثنا یا حدیثنا احادیثنا, کہ جب بھی تم مشکلات کا شکار ہو جاؤ, جب تم پریشان ہو جاؤ, جب تم گھر جاؤ مشکلات میں, تو تمہیں رجوع کرنا ہے ان لوگوں کی طرف کے جو ہماری روایات کے یا ہماری احادیث کے راوی ہیں. الی رواتِ حدیثنا احادیثنا, بڑی سمپل بات تھی. پھر پوچھا کہ کون کون ہو سکتے ہیں, یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہی آئمہ سے پوچھا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا دور بھی آ گیا کہ آپ نہیں ہوئے تو پھر, تو کہا بھائی بڑا سمپل ہے, یہ صفات ان کے اندر ہونی چاہیے. وہ 4-5 صفات بڑی معروف ہیں, یعنی جو آئمہ کی روایت ہے. کہاں؟ متی لامر مولا, مولا کا متی, مخالفن لہوا, اپنی نفس کا, اپنی ہوا و ہوس کا مخالف ہو, اور حافظن لدین, اپنے دین کی حفاظت کرنے والا, اور چوتھا جو روایت کی چوتھا ہے وہ بھی ذرا میرے ذہن سے نکل رہا ہے, صالحن لنفسہ ہی, متین لامر مولا, مخالفن لہوا. 4 بڑی صفات ہیں, آپ ذرا ان صفات کو کھول کے کھولے تو ذرا ان صفات کو, کہ 4 صفات روکے تھوڑی دیر کے لیے, ادھر آ جائیں. حکومت اسلامی بنتی ہے, فقیہ حکومت اسلامی بناتا ہے. فقیہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ حکومت کا تعین کر لیتا ہے کہ حکومت اسلامی ہوگی, لیکن اس کو اسلامی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کہا بھائی سب سے پہلے تو آئین کی ضرورت ہے, اس ملک میں حکومت آئین اسلامی ہونا چاہیے, اور قانون جو بنانے, اور پارلیمنٹ اسلامی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور خبرگان نگہبان, اور مجتہدین, کس لیے؟ کہ جو سربراہ ہوگا اس کا تعین کریں گے کہ کون حکومت کا ولی فقیہ ہوگا, ولی کون ہوگا, اس کا تعین کرنے کے لیے. تو کہا بھائی خمینی بوشگن آپ ہیں, تو بھائی آپ نے حکومت بنائی ہے, آپ نے لوگوں کو عقل دیا, آپ نے شعور دیا ہے, آپ ہی نے تو لوگوں کو اس قابل کیا ہے کہ وہ قربانیاں دے کے اس نتیجے پہنچیں کہ حکومت بنانی چاہیے, اب آپ ہی بن جائیے ولی فقیہ. انہوں نے کہا نہ, تمہارا کام ہے کہ تم ولی فقیہ بناؤ. خمینی کا انداز دیکھیے گا, کوئی روک سکتا تھا اس کو خمینی کو ولی فقیہ بننے سے؟ جب ایران آئے ہیں اور انقلاب آیا ہے تو کوئی روک سکتا تھا اس کو خمینی کو ولی فقیہ بننے سے؟ کہا نہیں. آپ لوگ نہیں بنا سکتے, آپ عوام کہ کہیں کہ بھائی خمینی خمینی رہبر رہبر, بس صاحب رہبر ہو گئے, آپ خمینی ہو گئے, ولی فقیہ ہو گئے. کہا نہیں, تم لوگ نہیں کر سکتے یہ کام, تم لوگ بس کی بات نہیں ہے, تم لوگوں کو یہ عہدہ, یہ پوسٹ, یہ مقام اور یہ منزلت, یہ تم لوگوں نے تھوڑی تعین کرنی ہے. کیا مطلب؟ ہم انقلاب لے آئے تو کیا سنی ہو جائیں؟ ہم انقلاب لیا اہل سنت ہو جاتے ہیں, کیونکہ انقلاب اہل سنت ہوگا, یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے بھی تو یہ کیا رسول خدا کے بعد, کہا کہ اب ہم اپنا رہبر لیڈر خود ہی بنا لیتے ہیں. آپ آج انقلاب لانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا لیڈر رہبر خود ہی بنا لیتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی ہے آپ پر؟ خمینی کی فکر دیکھیے آپ, غلطی کہیں نہیں ہوئی ہے خمینی کے بنائے ہوئے نظام میں, ایک غلطی کہیں نہیں پکڑ سکا آج تک استعمار, ایک غلطی نہیں پکڑ سکتا, کیونکہ انہوں نے کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر مقبولیت حاصل ہو گئی ہے مقبولیت حاصل ہو گئی نا، جو مولا کائنات کو بھی نہیں حاصل ہو پا رہی تھی، جو رسول خدا کو بھی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی، ایسی مقبولیت. کہا کہ جو مجھے با وفا لوگ ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. یہ خود خمینی کا جملہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں وہ. رسول خدا کے زمانے کے مسلمان بہانے بناتے رہے جنگ نہ لڑنے کی، مولا کائنات کے زمانے میں اتنے سارے لوگ ہیں جاتے ہیں لیکن لڑتے نہیں ہیں، بلکہ مخالف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر علی کے خلاف ہو جاتے ہیں. مولا نے کہا ہے مالک اشتر کو واپس پلٹ آؤ. کہا کہ بس ابھی آ رہا ہوں، گردن لے کے آ رہا ہوں، یہ سامنے خیمہ نظر آ رہا ہے معاویہ کا. انہوں نے کہا جب تک تم گردن لے کے آؤ گے یا میری گردن اتار لیں گے. جملہ ہے نجر بلاغا کا، یہ جب تک تم اس گردن کو لے کر آؤ گے، یہ میرے ساتھ میرے ساتھی جو وہاں سے آ گئے یہاں تک میرے ساتھ رہے لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ میری گردن اتار لیں گے، واپس آؤ. مولا کو واپس بلایا ہے تو کہا بھائی ایسے با وفا، یعنی مقبولیت حاصل ہو گئی ہے. لیکن امام نے کہا کہ مقبولیت کافی نہیں ہے، مشروعیت امپورٹنٹ ہے. وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ خدا اور رسول تعین کرتے رہے، تعین رسول نہیں کرتا، خدا ہی کرتا رہا ہے، وہ ضروری ہے. تو کہا بھائی وہ آپ کے زمانے میں کیسے ہوگی؟ کہا یہ کیا مشکل کام ہے، فقی بلاؤ سارے. پہلا انتخاب خبرگان کا ہو رہا ہے، انتخاب ہو رہا ہے خبرگان کا، یعنی فقہا الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پہلی مرتبہ تاریخ تشیعوں میں، تاریخ اسلام میں. فقہا جو ایران کے اندر وافر مقدار موجود تھے سب نے الیکشن میں حصہ لیا ہے. ایران کے اندر ہی کیوں، بارڈرز کے اس طرف سے کیوں نہیں؟ فضل اللہ کو کیوں نہیں لیا آپ نے؟ لبنان میں بیٹھے تھے. آغا خوئی کو کیوں نہیں لیا آپ نے؟ عراق میں بیٹھے تھے. محسن ڈھکو صاحب کو کیوں نہیں لیا آپ نے؟ پاکستان میں بیٹھے تھے. اس زمانے میں وہی مشتہد تھے نا ایک، ابھی بہت سارے ہو گئے. تو کہا بھائی انہوں نے تعین کرنا ہے اس حکومت اسلامی کا کہ جو وجود میں آئی ہے، ایک. دوسرا یہ ہے کہ جو مشکلات فیس کرنی ہے نا انتخاب کرنے کے لیے، اگر آپ اس حلقے کے نہ ہوں کہ جس جگہ کے مسائل اس نے حل کرنے ہیں، جس مشکلات کو اس نے فیس کرنا ہے، اگر آپ خود اس حلقے کے نہیں ہیں، آپ کبھی ان علاقوں کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ کبھی وہاں کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس چیز کا انتخاب ہونا چاہیے؟ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. نہیں، آ رہا ہوں اس بات کی طرف. آپ کو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ تعین کرنا ہے کہ یہ ہمارا فقی ہے جو ولی بنے گا، ان کا انتخاب اسی حلقے میں ہوگا کہ جہاں پر حکومت اسلامی رائج ہو چکی ہے، تاکہ یہ اپنے انتخاب میں آزاد ہوں. سمجھیں اس بات، یعنی آزاد منطقے کا آدمی آزادی کے ساتھ اگر انتخاب کرے تو انتخاب کیا ہوگا، اور ہمارے علاقے میں عراق کے اندر آخوئی بیٹھے ہوں، لبنان کے اندر اس زمانے کے لبنان فضل اللہ صاحب بیٹھے ہوں، اگر آپ اس کو بھی شامل کریں گے اس کے انتخاب میں، اور اس کے انتخاب میں فرق ہوگا بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جس علاقے سے آپ منتخب کر رہے ہیں، جس علاقے میں فقی بیٹھا ہے، جس علاقے میں یہ خود لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، یہ جو حلقہ ہے ووٹ ڈالنے والا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو فقی کا تعین کر رہا ہے کہ یہ جا کے بیٹھے گا خبرگان کے اندر، سب نے مجتہدین کا تعین کیا، پورے ایران نے 60-62 مجتہدین بنائے، وہ پہنچے خبرگان بنی ہے. خبرگان نے بیٹھنے کے بعد آئمہ کی روایات سے ان صفات کو نکالا کہ جو کسی فقی میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ولی کہلائے. بیٹھ کے بنایا نہیں ہے کہ اب ہمیں کیونکہ اپنا حکومت اسلامی کا فقی چاہیے تو اس کے اندر شجاع ہونا چاہیے، اس کو حلال زیادہ ہونا چاہیے، اس کو سید ہونا چاہیے، اس کو بہادر ہونا چاہیے، اس کو مدبر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوا ہے. کہا ہے کہ آئمہ کی روایات سے نکالیں کہ کون ان کے بعد ان کا نائب بن کے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالے گا. مجتہدین کا کام صفات کی بنیاد پر شخصیت کا تعین ہے، صفات کی بنیاد پر شخصیت کا تعین ہے، نہ کہ شخصیت کی بنیاد پر صفات کو وجود میں لانا ہے. فرق ہے زمین آسمان کا. نہ کہ خمینی کو دیکھ کے تعین کیا گیا کہ کون کون سی صفات ہونی چاہیے لیڈر میں، نہ، آئمہ کی روایات سے دیکھا گیا کہ کون سی صفات ہونی چاہیے لیڈر میں. یہ خدا کا کرنا ہے کہ وہ ساری روایات اس ایک آدمی پر پوری اترتی تھی، اترنی چاہیے کیونکہ اس نے کہا تھا. کہ میں مقبولیت حاصل کر چکا ہوں, مشروعیت تو خدا خود مجھے دے دے گا. کہا نہیں, مقبولیت کافی نیست, مقبولیت صرف مقبولیت ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں کافی نہیں ہے, مشروعیت ہے, امپورٹنٹ مشروعیت ہے اللہ کی طرف سے. اگر صفات اہل بیت کی بتائی ہوئی صفات کی بنیاد پر ولی فقیہ کا تعین ہو تو یہ تعین مجتہدین نے کیا ہے, اہل بیت نے کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ میز کس نے بنائی ہے؟ بنائی کس نے؟ آپ قائل ہیں اس بات کے؟ بابا مجتہدین نے نہیں بنایا, غلط شبہ ہے یہ کہ مجتہدین نے بنایا ہے. کیونکہ ایران کے مجتہدین نے بنایا ہے تو پاکستان والے کیوں مانے؟ کیوں پاکستان کے مجتہدین نے نہیں بنایا تو ہم پر کیوں واجب ہو گیا؟ لبنان کے لوگ شامل نہیں ہوئے ان پر کیوں واجب ہو گیا؟ شامل کرتے ہیں, لبنان کے بھی دو تین لے آتے ہیں اگر ہوم آئے ایک دو تین, پاکستان کے بھی اگر آپ لوگ اتحاد کے ساتھ کسی ایک مجتہد کو بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں, اگر ہو جائیں کامیاب کہ بھائی ہماری طرف سے یہ پوری پاکستانی قوم نے اس کو بنایا ہے, یہ بیٹھے گا خبرگان کے اندر, کامیاب ہوں گے آپ کبھی؟ آدھا پاکستان کہہ رہا ہوگا یہ مجتہد ہی نہیں ہے, آدھا پاکستان کہہ رہا ہوگا جس کو آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ دیکھنا, حقائق بھی دیکھیں دنیا کے. لیکن فرض کریں یہاں سے بھی ایک کو لے آئے, وہاں سے بھی ایک کو لے آئے, وہاں سے بھی ایک کو لے آئے, لیکن جو 60-65 افراد پہلے سے موجود ہیں, 60-62 افراد پہلے سے موجود ہیں, کیا یہ تین آدمی ان 60-62 کے علاوہ کوئی بات کرتے؟ فرض کر لیں اگر یہ پورے پاکستان دنیا سے لے لیتے, 10 آدمی ہو جاتے, 60 یہاں پر ہوتے اور رائے میں اختلاف بھی ہو جائے, 10 کچھ اور کہیں 60 کچھ اور کہیں, تب بھی 60 والوں کی بات مانی جاتی نا, قانونی اعتبار سے بھی اکثریت کی بات مانی جاتی, جو قانون کے خود نے بنا ہوا ہے. ابھی بھی اکثریت سے انتخاب ہوتا ہے, یعنی صفات کے تعین میں ابھی بھی اکثریت سے ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ سب کہہ دیں کہ ہاں نہیں, وہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, کیونکہ یہ مجتہدین دیں گے نا, وہی اختلاف وہاں پر بھی ہو رہا ہوگا, لیکن اکثریت کہہ دیتی ہاں ہے. اب جب اس اکثریت کی بنیاد پر ائمہ کی روایات سے نکالنے کے بعد کسی مجتہد کا تعین فقیہ کے عنوان سے کیا گیا ہے, یہ کام مجتہدین کا تھا؟ یہ وہ غلط شبہ ہے جو انہیں ڈالا جاتا ہے. اور بھائی ایک جگہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے طے کر لیا, ہم کیوں مانیں نا؟ یہ انہوں نے بےچاروں نے آپ کی مشکلات کو بھی کم کیا ہے, ورنہ آپ سب پر واجب ہے جو میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ جائیں بیٹھے جا کے بعد پوری روایات کو تلاش کرنے کے بعد, ان صفات کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنا ووٹ ڈال دیجئے. لیکن آپ کہتے ہیں بھائی ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو فقیہ نہیں ہیں, ہم مجتہد نہیں, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, ہمیں کیا معلوم. تو ہم کہتے ہیں وہی تو کام کیا ہے ان کچھ چند لوگوں نے, آپ کی زحمتوں کو کم کرنے کے لیے سارے کام کیے. اب اس کا تعین کس نے کیا؟ ولی فقیہ کا. اب اگر یہ ولی فقیہ بن گیا, اہم بات, اگر حکومت نہیں تھی تب بھی تھا یا نہیں تھا؟ حکومت نہیں تھی تب بھی تھا یا نہیں تھا؟ تھا. لیکن حکومت بننے کے بعد دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے, دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے, ہاتھ کھل جاتے ہیں, فقہ پوری طرح سے کھل جاتی ہے. کیا مطلب فقہ کھل جاتی ہے؟ یعنی پہلے کہا جاتا تھا, صرف کہا جاتا تھا, صرف کہا جاتا تھا یا لکھا جاتا تھا کہ اگر فلاں جرم فلاں کرے ہاتھ کٹنے ہیں, کاٹو. ہم تھوڑی کاٹ سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں گئے, ہم تو جا کے جج صاحب کو دیں گے پاکستان کی عدالت میں, کہیں گے آغا صاحب انہوں نے ہاتھ, انہوں نے ہاتھ تو نہیں کاٹ رہے, وکیل کو لے کر آئیں گے, وہ رشوت دے گا, جج سفارش کر دیں گے اسے. زانی یوں ہو جائے, یوں ہونا ہے, یعنی فقہ بھری پڑی ہے کہ یوں ہونا ہے, یوں ہونا ہے, یوں ہونا ہے. پوچھا کب ہونا ہے؟ کہ وہ تو جب امام آئیں گے تب ہونا ہے. عجیب لطیفہ, 11-12 سال سے آپ بیٹھے ہوئے فقہ کے امور پر, اس وقت امپلیمنٹ ہوگا جب معصوم آئے گا, یعنی بقیہ یہ خاموش, فقہ کے پاس کوئی جواب نہیں ان باتوں کا. خمینی نے کہا بابا اس کا تصور ہی اس کی تصدیق ہے, اس کا تصور ہی اس کی تصدیق ہے. کیا کر رہے ہو یہ؟ بسم اللہ امپلیمنٹ. کہا کون جواب دے گا, آپ تو کیا کر رہے ہیں جنگ میں لوگ اور یہ وہ سب, بہت اہم باتیں ہیں, بہت اہم باتیں ہیں, لیکن میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. خمینی بت شکن کا ہی کہنا ہے, بارڈر والی بات رہ گئی ہے, بارڈرز کے باہر جو جتنا عمل کر سکتا ہے اس پر اتنا واجب ہے, جو جتنا عمل کر سکتا ہے. جو جواد صاحب نے کہا صحیح کہا, کہ وہ جگہ موجود ہیں کہ وہاں پر پورا پورا نظام ولایت قائم ہو سکتا ہے. اتنی بڑی تشیع آبادی, باہر والا کچھ کہے گا نہیں اگر آپ اپنا قانون بناتے ہیں, اس کو پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ اپنا قانون بناتے ہیں, اپنی چھوٹی سی حکومت بناتے ہیں, نہیں ہوگی اس کو پریشانی. بات آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے, آپ کی آبادیاں پوری پوری. تو جہاں جتنے یعنی لبنانی, انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے لبنان حزب اللہ اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ولی فقیہ کا حکم اسی طرح سے مان سکتے ہیں جیسے لبنانی مان سکتے ہیں, آپ پر واجب ہو گیا ہے اسی طریقے سے جیسے لبنانیوں پر ہے, لیکن میں اپنی مجبوریوں کی بنیاد پہ اگر پورا پورا نہیں مان سکتا, جہاں تک مان سکتا ہوں اور مجھ میں بھی اس سے فرق ہو, یعنی میں خود فرد الگ ہوں اور آپ الگ ہوں, یہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. دو موضوع ولی فقیہ, اگر دو حکومت اسلامی بن جائیں, اگر دو حکومت اسلامی بن جائیں دو ولی فقیہ, آغا بہاؤ الدینی کا فرمان ہے, میرا نہیں ہے. آغا بہاؤ الدینی نے کہا کہ پہلے تو اگر ولی فقیہ واقعی وہ بھی حکومت اسلامی قائم ہو اور واقعی ولی فقیہ ہوا آغا سیستانی جیسے ابھی اس وقت عراق کے اندر ہیں, تو ہمیں یہ شک نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے کہ میں اوپر یا تم اوپر, کیونکہ ولی فقیہ اگر ائمہ کی صفات کی بنیاد پر آیا ہے تو انہوں نے پہلے کہنا ہے کہ نہیں جی پہلے آپ, اور کہنا ہے نہیں جی پہلے آپ. یہ تو ہمارے دماغ میں لڑائی والا مسئلہ ہے, ہم سمجھتے ہیں مجتہدین لڑتے ہیں, ہمارے دماغ میں ایسا بٹھایا گیا کہ فقیوں کو لڑنا ہے آپس میں, ولی فقی دو ہوں گے تو لڑیں گے لڑیں گے, جیسے دو اللہ ہو گئے تو لڑیں گے لڑیں گے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا ہے, وہاں تو ہونا ہے پہلے آپ, کہہ رہے پہلے آپ. لیکن اگر یہ طے ہو جائے جو رہبر معظم کہیں گے, کہیں گے کہ نہیں بابا عراق کے جب تک ایک نہیں ہو جاتا, عراق کا بارڈر ختم ہو گیا, ایران عراق ایک نہیں ہو جاتے, اس وقت تک آپ ہی سنبھالیں عراق کو. میں کیسے سنبھالوں گا عراق کو, عراق کو نہیں سنبھالوں گا, میں یہاں سنبھالوں گا. تیسرا سوال اٹھتا ہے پاکستانی کیا کرے, آیا سیستانی صاحب کو اپنا ولی فقیہ مانے, کیونکہ وہ بھی ولی فقیہ بن گیا ہے, حکومت اسلامی بن گئی ہے, آیا ان کو مانے. تو کہا یہاں پہ بھی آسان ہے کام, بابا دیکھ لیں جس کی مقبولیت دنیا میں زیادہ ہو, یہ کون سا اختلاف کا پہلو ہے, جس کی مقبولیت زیادہ ہو دنیا کے اندر اس میں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, جس کی مقبولیت زیادہ ہو, جس کا حکم زیادہ چلتا ہو, جس کے پاس زیادہ مانی جاتی ہو, جس کے زیادہ ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہوں, اس کی تقلید کرنی ہے, اس کو ولی فقیہ ماننا ہے, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کو کہہ کے اس بات کو ختم کروں اور وہ بات میرے دماغ سے نکل گئی ہمیشہ کی طرح. احسن تو اہل سنت نے بھی اس کو بگاڑا ہے, ورنہ یہ بات ان کی بھی تھی کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرو, ہماری بھی بات موجود ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرو. کہتے ہیں ورنہ جو ان پر ظالم آ جائے اس کو مانتے ہیں. کوئی شک نہیں, کاش وہ بھی صفات کی بنیاد پہ انتخاب کرتے, اچھا جا رہے ہوتے. ایک بات کوئی میں آخری کہنا چاہ رہا تھا جس پہ میں ختم کرتا گفتگو کو, بارڈر کی بات میں کر چکا, درود پڑھ دیں محمد والا.